मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مختصر بيان کروں گا آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے لاوارث نہیں چھوڑا بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا پھر انسان کے لیے بنایا اور انسان کو بنا کے بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ لکھا ہوا ہے نا اور انسان کو بنا کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیا یہ بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے ان میں تو ان میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے الذین یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے نا اللہ کو یا اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے آپ کو پتا ہے نا انسان میں اور جانوروں میں بڑا فرق پتا ہے کیا ہے جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں آپ جانوروں کو دیکھیں اٹھیں گے اپنے بچوں کو پالیں گے کھائیں گے پیئیں گے ختم کوئی ہدف نہیں ہے کوئی ویژن نہیں ہے تبھی جانور ترقی بھی نہیں کرتے ہزار سال پہلے جیسا جانور تھا خرگوش جیسا تھا آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے کبھی وہ ہدف جائز ہوتا ہے کبھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے اور کبھی ثواب والا ہدف ہوتا ہے کبھی ناجائز ہدف کو انسان بناتا ہے تو اس میں ترقی کرتا ہے جیسے جو لوگ بڑے بڑے چور ہوتے ہیں نا تو وہ ایک دم سے چوری کی اس ترقی تک نہیں پہنچے ہوتے شروع میں مسجد سے چپل چرائے ہوتے ہیں پھر ان کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا مالدار بننا ہے پھر وہ تھوڑی بڑی چیزیں چراتے ہیں پھر وہ ترقی کرتے 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 قوم کے سب سے بڑے چور بن جاتے ہیں جانوروں میں کبھی ایسی ترقی دیکھی نہ اچھی نہ بری کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا انسان اور جانور میں ایک فرق کیا ہو گیا ویژن کا ایک گول ہوتا ہے جس کو انسان نے اچیو کرنا ہوتا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو تو میں برائی کی مثال دے رہا تھا کبھی وہ گول جس کو انسان سلیکٹ کرتا ہے منتخب کرتا ہے کہ میں نے اس گول کو حاصل کرنا ہے وہ گول برا ہوتا ہے جیسے میں نے چوری کی مثال دی تو چور بنتے 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 ایسے چور بن جاتے ہیں ڈاکو بنتے بنتے شروع میں جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے ڈاکو ہوتے ہیں ہوتے ہوتے کتنے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں لیکن جانور میں آپ نے جو جانوروں کو دیکھا چور ہوتے ہیں تو وہ سو سال پہلے جتنے چور تھے اتنے ہی آج ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوے نے چوری کرتے کرتے اتنا بڑا چور بن گیا کہ اب چوروں کا پورا ایک گینگ بنا لیا اس نے بھائی ہزار سال پہلے کا کوا جس حد تک چوری کر سکتا تھا اس حد تک وہ آج بھی چوری کرتا ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑھا ہے بعض دفعہ انسان ہدف بناتا ہے کسی جائز چیز کو جو نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ بری ہوتی ہے وہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں دولت زیادہ ملے میری صحت زیادہ اچھی ہو میری لائف لگژری ہو جائے پرسکون ہو جائے اور اس کے لیے وہ کوئی غلط طریقہ اختیار بھی نہیں کرتا یہ ایک ایسا ہدف ہے جو اللہ کی نظر میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے یہ اچھا بن سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ نیت اچھی نہیں ہے تو نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا جیسے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو نارملی پیسہ کمانا جائز کام ہے، کوئی اچھا نہیں ہے. اچھا جب بنے گا جب آپ کی نیت کیا ہو، بھئی اچھی نیت ہو تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. تاکہ میں صدقات و خیرات کروں، تاکہ میری قوم مضبوط ہو جائے. صحت کی فکر کرتا ہے تاکہ میں عبادت اچھی کر سکوں، تاکہ میں لوگوں پہ بوجھ نہ بن سکوں. تو نیت کے ساتھ تو اچھے ہو جائیں گے بذات خود، یہ جائز چیز ہے. اس میں اچھی نیت نہ ہو تو یہ ایک جائز کام ہے، بری نیت ہو تو برا بن جائے گا. یہ یہاں ایک علمی نقطہ بھی بتا دوں میں. دیکھو شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہیں ہی اچھے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا. تو ان میں کوئی بھی نیت ہو رہی یہ لازمی کرنے چاہیے، جب تک خالصتاً برائی کی نیت نہ ہو جائے. جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی نیت ہے واپسی پہ چپل چوری کروں گا اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں میں، یا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ وہ مجھے نیک سمجھے، اور نیک جب سمجھے گا تو پھر میں اس سے جب قرضہ مانگوں گا تو قرضہ دے دے گا اور میں قرضہ لے کے بھاگ جاؤں گا. تو یہ ہے نماز پڑھنے سے نیت ہی بری ہے. تو جو اچھے کام ہوتے ہیں نا شریعت میں، ان میں جب تک باقاعدہ برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھے ہی رہتے ہیں. ان میں اچھائی کی نیت ضروری نہیں ہے، الگ سے نیت ضروری نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری نیت میں کوئی ریا نہ آ رہی ہے. او بھائی چھوڑ دو، جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے جب تک 100% برائی کی نیت نہ ہو، وہ اچھا ہی رہتا ہے. اس لیے اچھے کام کر لیا کرو بس، اس میں زیادہ نہیں گہرائی میں جایا کرو. میری نیت پتہ نہیں کیا ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنا شروع کرتے ہو نا، تو پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا، جب کرنے لگتے تو شیطان یہ وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے، ابے تیری نیت اللہ کی رضا تھوڑی ہے، تیری نیت یہ تھوڑی ہے، تیری نیت وہ تھوڑی ہے. تو یہ اٹھ پٹانگ باتیں شیطان کرواتا ہے. تو شیطان کو آپ نے کیا، یہ رپورٹ پیش کرنی ہے، بیان پیش کرنا ہے. بھائی جو اچھا کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ، اس میں نیتوں کا کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا. اور جو برا کام ہے وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، چاہے اچھی نیت ہی ہو. جیسے شراب پینا، سود کھانا، زنا کرنا، اس میں کتنی اچھی نیت ہو، یہ اچھی نیت سے اچھے نہیں بن جاتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا، برائی وہ کسی مصلحت سے حلال نہیں ہو جاتی. اور کسی مصلحت کی وجہ سے برائی کرنا، تو اس برائی کے آگے مصلحت کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. حکیم الامہ مولانا شلبی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصلحت ہو نا برائی کرنے میں، تو ان مصالح جمع ہے مصلحت کی عربی میں، تو ان مصالح کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. بولو ایسی کی تیسی ان مصلحتوں کی، حرام کام نہیں کریں گے ہم کچھ بھی ہو جائے. اور کچھ کام ہوتے ہیں بیچ میں، وہ نہ جائز ہیں اور نہ ناجائز ہیں، وہ نیت سے اچھے بنتے ہیں. اس میں جیسے تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیا پرانے زمانے میں، کہ لوگ آتے ہیں جانور باندھنے کے لیے، نمازیوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی، تو کوئی گدھے گھوڑے پہ آئے گا تو اس کھونٹے پہ اپنا جانور باندھے گا اور نماز پڑھنے چلا جائے گا. تو کھونٹا گاڑنا بذات خود نہ اچھا کام ہے نہ برا کام. اس آدمی نے نیت کر لی اچھائی کی، تو اللہ اس کو کیا دے دے گا، ثواب. دوسرا آدمی آیا، اس نے کھونٹا اکھاڑ دیا، اس نے یہ سوچا کہ یار کوئی ٹھوکر لگے گا نمازی، ٹھوکر لگے گی نمازی بےچارہ گر جائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے. تو اس نے اس کھونٹے کو کیا کر دیا، اکھاڑ دیا. ایک ہی عمل ہے، ایک آدمی کھونٹا گاڑ رہا ہے، دوسرا کھونٹا نکال رہا ہے، بالکل الٹا عمل، لیکن اللہ کے ہاں دونوں کو کیا مل رہا ہے، ثواب. تو یہ جو کام ہے نا نیتوں کا، اس قسم کے کاموں میں دخل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب علمی ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں، پھر سوچتا ہوں کہ بتاؤں کہ چھوڑ دوں. ابھی تو موضوع جو چل رہا ہے اس کو بھی لے کے چلوں گا میں، چل تو موضوع رمضان ہے. امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے، بہت ذہین. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا وضو میں نیت شرط نہیں ہے، وضو میں نیت شرط نہیں ہے. آپ بغیر نیت کے بھی وضو کرو گے وضو ہو جائے گا, ہاں وضو کا ثواب نہیں ملے گا. تبھی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ بارش ہوئی اور آپ کے چاروں اعضاء دھل گئے, چہرہ بھی ہاتھ بھی پاؤں بھی اور سر کا مسا بھی ہو گیا, یا آپ ویسے ہی ٹھنڈے پانی سے نہا رہے تھے گرمی دور کرنے کے لیے, تو آپ کا وضو بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا, غسل بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا البتہ, لیکن وضو ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی. دیگر علماء کیا کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے آپ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو نیت ہوگی تو ہوگا, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. امام و حنیفہ کا جو فقہ ہے نا, پہلی نظر میں لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے, تبھی اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈیپ میں جائیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام ابو حنیفہ نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اس حدیث کی اصل تشریح یہ ہے کہ دیکھو اس حدیث کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیت پر ہے, یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے قبول ہونے کا مدار نیت پر ہے. دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں نا. قبول ہونے کا مطلب کہ اس پر جو ثواب ملے گا اللہ کے دربار میں, وہ جو قبول ہوگا. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے, یہ حدیث کا شان ورود کیا ہے کہ ان صحابی نے ہجرت کی تھی, ایک صحابی نے, اور ہجرت میں ان کی نیت تھی کسی عورت سے نکاح کرنا. پہلے انہوں نے ہجرت نہیں کی, لیکن ایک عورت نے کہا اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر ہجرت کرو, ہجرت کرو گے تو میں نکاح کر لوں گی. تو انہوں نے نکاح کی خاطر کیا کر لیا؟ ہجرت. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا, ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا, یہ نہ بذات خود گناہ ہے اور نہ بذات خود ثواب ہے. نہ بذات خود گناہ ہے, نہ بذات خود کیا ہے؟ ثواب ہے. تو یہ وہ کام ہے جو نیت سے اچھا بھی بن سکتا ہے اور نیت سے برا بھی بن سکتا ہے. تو ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قبول ہوگا, ثواب بن جائے گا. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, عورت کے لیے ہے, تو یہ ثواب نہیں بنے گا. بیوی تو مل جائے گی, عورت تو مل جائے گی, ثواب نہیں بنے گا یہ. لیکن اس کے باوجود اس پر ہجرت کے احکام مرتب ہوں گے. جیسے جن صحابی نے عورت سے شادی کی خاطر ہجرت کی تھی, تھوڑی پیچیدہ بحث ہو رہی ہے, بس یہ سمیٹ کے آ رہا ہوں اصل ٹاپک. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے آپ الجھنا شروع ہو گئے کہ یار یہ کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب. لیکن جن صحابی نے ہجرت کی تو ہجرت کے احکام تو لاگو ہوئے نا ان کے اوپر, جو بھی ہجرت کے شرعی احکام ہیں کہ جو جائیدادیں وہاں چھوڑ کر آئے ہیں ان پر کفار کا تملق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, یہ بحث, جو بھی ہجرت کے فقہی احکام ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. ثواب نہیں ملے گا ان کو, ثواب نہیں ملے گا ان کو. تو وضو بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا بنیادی مقصد ہے نماز, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اور طہارت حاصل کرنا. تو پانی خود طہارت کا ذریعہ ہے, پانی خود صفائی کا ذریعہ ہے. جب آپ پانی نے آپ نے صفائی کا ذریعہ استعمال کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا, ثواب نہیں ملے گا اگر نیت نہیں ہے, لیکن وضو ہو جائے گا, صحت ہو جائے گی اس وضو کی. صحت کا مطلب اس پر شریعت کے احکام مرتب ہو سکتے ہیں, آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہو. غسل تھا تو غسل ہو گیا, کیونکہ پانی کو اللہ نے خود طاہر قرار دیا ہے, طہور قرار دیا, وہ خود پاک کرتا ہے چیزوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, نماز جو ہے نماز, اس میں نیت کے بغیر وہ قبول ہی نہیں ہوگی, یعنی صحیح ہی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ وہ بذات خود نماز جو ہے نا, بذات خود وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک نیت کو اس میں شامل نہ کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے ہیں یا ویسے ہی جھک رہے ہیں آپ. جب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو بات ویسے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا, کوئی آدمی ویسے ہی یوں کر رہا ہے تو اس کو نماز تھوڑی کہیں گے. تو نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کو کہتے ہیں تمیز العادہ عن العبادہ، عادت اور عبادت کو ممتاز کرنے کے لیے یہاں نیت کی ضرورت ہے. اب یہ تو طلبہ کے سامنے کی بحثیں آپ کے سامنے لے کے بیٹھ گیا میں، پیچیدہ ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے لیکچر ہیں مشکات کے نا، میرے جو لیکچر اپلوڈ ہوئے ہیں وہ سن لیے گا آپ ڈیٹیل کے ساتھ، اگر کسی کو اس طرح کی علمی بحثوں میں دلچسپی ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تین قسم کے ہدف ہوتے ہیں انسان کے. ایک ہدف تو برا ہدف ہوتا ہے، ایک ہدف کیا ہوتا ہے؟ جائز ہدف ہوتا ہے، ایک ہدف اچھا ہدف ہوتا ہے. تو جو اچھا ہدف ہے وہ ہے اللہ کی رضا، جنت کا حصول، وہ تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. برے ہدف کو ہر قیمت پہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. کچھ اہداف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ وہ کرو گے تو اچھے بن جائیں گے، بری نیت کے ساتھ کرو گے تو برے بن جائیں گے. کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ اچھے ہوں گے اور نہ برے ہوں گے. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ کون سے کام ہیں جو آج کل دنیا کے اہداف ہیں؟ مثال کے طور پر صحت اچھی ہو جائے، پیسہ اچھا ہو جائے، عزت مل جائے. آج لوگوں نے انہی کو مقصود بنا لیا ہے. حالانکہ ان چیزوں کو مقصود بنائیں گے تو اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ اچھے کہلائیں گے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو بھائی یہ کوئی اچھے کام نہیں ہے. نہ ترقی اچھی ہے، نہ صحت اچھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس جائز کام ہے. آپ کو ایک شوق ہے بھائی میرے عیاشی کروں تاکہ میں آگے جا کے سکون کی زندگی میری گزرے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی مفتی صاحب یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر ایک آدمی دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے، دولت سے اس کی نیت اچھی نہیں ہے، نہ بری ہے نہ اچھی ہے. صحت بنانے کی کوشش کرتا ہے، صحت سے نہ اس کی نیت اچھی ہے نہ بری ہے، تو آپ اسے کیسے کہہ رہے ہو کہ نہ وہ اچھا کر رہا ہے نہ وہ برا کر رہا ہے؟ کیوں نہیں اچھا کر رہا بھائی؟ صحت اچھی ہو تو اچھا ہے نا. صحت اچھی ہو، اس میں نیت اچھی ہوگی تو اچھا ہوگا. دولت کمانے میں نیت اچھی ہوگی تو اچھا ہوگا. ادر وائز اچھا اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام جانور بھی اپنی فہم کے مطابق کر رہے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. آپ صحت اچھی کیوں چاہتے ہو؟ چاہ کے تاکہ میں عیاشی کروں. آپ دولت زیادہ کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ میں لگژری لائف گزاروں. تو گدے گھوڑے بھی تو لگژری لائف گزارنا چاہتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. اس میں آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ پھر تو کوئی فرق ہی نہیں ہوا نا. دیکھو کتا بھی جب بیٹھتا ہے تو جگہ پہلے کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے تاکہ تھوڑا سکون سے بیٹھوں، تمیز سے بیٹھوں. تو یہ چیز تو جانوروں میں بھی ہے، لیکن ان کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے وہ اس حساب سے سوچتے ہیں. انسان کو اللہ نے عقل زیادہ دے دی ہے تو وہ ہدف بنا کے آگے سے آگے نکلنا شروع کر دیتا ہے. یہ چیزیں بذات خود اگر اچھی ہوتی نا، دولت یا صحت، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت کو ٹھکراتے نہیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بذات خود اچھی ہے اور نبی نے اس کو قریب نہیں آنے دیا؟ یہ آج کل کے سیکولر اور لبرل لوگوں سے بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے. وہ دولت، صحت اور دنیا کی نعمتوں کو بذات خود اچھا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. اس سینس میں تو اچھا ہے کہ زندگی سہولت سے گزر جائے گی، اس سینس میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں کہ یہ آپ کو جانوروں سے ممتاز اور برتر کر دیں گی، اس سینس میں یہ اچھی نہیں ہے. انسان کو جانوروں سے ممتاز جو چیز کرتی ہے وہ صرف ایک چیز کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کا ایک ہدف ہو اور وہ ہدف اچھا ہدف ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور آپ کو جانوروں جیسی جو چیز بناتی ہے وہ یہ بناتی ہے کہ آپ کا ایک ہدف ہو اور وہ ہدف نہ اچھا ہو نہ برا ہو، صرف عیش و عشرت والا ہدف ہو آپ کا. تو یہ چیز آپ کو کیسا کر دیتی ہے؟ جانوروں جیسا. اور آپ کو جانوروں سے بدتر جو چیز بناتی ہے وہ چیز ہے کہ آپ کا ایک ہدف ہو اور ہدف بھی برا ہو. حالانکہ جانوروں کا نہ ہدف ہوتا ہے اور نہ برا سوچتے ہیں وہ. یہ سمجھ میں آئی ہے مثال؟ انسان اور جانوروں میں نا، دیکھو جانور ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ اچھے نہ برے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا. انسان اچھے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. یہ میں عقلی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ شریعت کی نظر میں دو ہی ہوتے ہیں، اچھے یا برے. درمیانے طبقے کو بھی اللہ بروں میں شامل کرتا ہے، بروں میں شامل کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ اللہ نے جو ہدف ان کو متعین کیا ہے وہ اس کو ہدف بناتے نہیں ہیں. تو انسان اگر ایسے کام کرے ترقی کے، صحت کے، اور اس میں اگر اس کی نیت ہو، اچھی نیت ہو، وہ اچھی جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہے، تو وہ اچھی نیت ہوگی تو وہ جانوروں سے برتر ہو جائے گا. اور اگر وہ کام کر رہا ہے اس سرے سے کوئی نیت ہی نہیں ہے, بس ایسو عشرت کروں گا, مزے اڑاؤں گا, تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. آج زیادہ تر لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں, پراپرٹی خرید رہے ہیں, سواریاں خرید رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں. تو بھائی یہ کون سا کمال کر دیا آپ نے, آپ اپنی زبان کی لذتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں ہو, آپ عیاشی کی کوشش میں ہو, تو یہ تو شیر, چیتا, گیدڑ, لومڑی, کتے, بلے سب کیا چاہتے ہیں, یہی چاہتے ہیں. ابھی دیکھو یہ جو مرغیاں ہیں نا, مرغیاں یہ کیڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, پروٹین ہوتا ہے نا اس میں. اب ہم مرغیوں کو دانا ڈالتے ہیں صبح شام, کھاتی ہیں آرام سے, لڑائی نہیں ہوتی ان کی اس پہ. لیکن جب ہم کھل سے کیڑے تیار کرتے ہیں نا, میں کیڑے تیار کرتا ہوں کھل میں پانی ڈال کے نا, تھوڑے دو تین دن کے بعد اس میں کیڑے تیار ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے ایسا لکڑی کا وہ برتن بنایا ہوا, اس میں وہ کھل انڈیل دی, اس میں دبا کے کیڑے ہوتے ہیں. پھر آپ مرغیوں کی لڑائی دیکھا کرو, یہ ایسے جیسے دیگ کا ڈھکن کھلا ہے, بریانی کی ایک دیگ ہے اس کا ڈھکن کھول دے, ایسے مرغیاں بھاگتی ہیں, وہ تھاٹا اور مور اپنا الگ, اور ہر طرح کے, وجہ اس کی ان کو لگتا ہے بوٹیاں کھانے, پروٹین ہے نا وہ ان کے لیے بہت مزے کی, اور لائیو زندہ. تو وہ منظر جو بارات میں نہیں ہمیں دیکھ کر ڈھکن کھلنے پہ نظر آتا, وہی منظر ہوتا ہے. تبھی میں نے اس کا ایک ولاگ بنایا ہے, میں ابھی چینل پہ ڈالوں گا, ولاگ تو بہت دن پہلے بنا دیا تھا, اس میں یہی کرتا ہوں کہ دیکھ کا ڈھکن کھل رہا ہے, وہ ہم کین وہ جو برتن ہے نا جس میں وہ کیڑے ہوتے ہیں, تو میں وہ اپنے خادم سے میں کہتا ہوں چل بھائی دیکھ کا ڈھکن ہٹ, جیسے ہی ڈھکن ہٹتا ہے نا آپ مرغیوں کی اسپیڈ دیکھا کرو یار, ایک طرح در ایک دوسرے پہ کلابازیاں کھاتے ہوئے آ رہی ہوتی. تو یہ جو دوڑ ہے نا, جو زبان کی لذت کی دوڑ ہے, مقصد مرغیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا نہیں ہے, یہ دوڑ کس کی ہے جانوروں میں, زبان کی. کیا مرغی کو پتا ہے کہ اس سے مجھے پروٹین ملے گا؟ نہ, وہ تو صرف زبان کی لذت کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو بھائی لذت تو زبان کی بھی ہوتی ہے, شرمگاہ کی بھی ہوتی ہے, بستر کی بھی ہوتی ہے, نیند کی بھی ہوتی ہے. خلاصہ یہ نکلا, جو بھی لذتوں کے پیچھے بھاگے گا اس میں اور ہماری مرغیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ اپنے آپ کو کہنا میں اشرف المخلوقات ہوں, میں بہت ترقی یافتہ ہوں, بھائی کچھ بھی نہیں ہے. آپ لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور کچھ بھی بولو نہیں ہے, اس کی حیثیت سے زیادہ. ہاں فرق یہ ہے کہ مرغیوں کو بیچاریوں کو دیکھ کر ڈھکن وہی ہے, انسانوں کی دیگوں کے ڈھکن کبھی بریانی سے کھلتے ہیں, کبھی بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ نکلتے ہیں, اسکیمیں نکلتی ہیں اس میں دوڑ شروع ہوتی ہے, کبھی جناب ہزار گز کے بنگلے نکلتے ہیں تو اس میں دوڑ شروع ہوتی ہے, کبھی انٹرنیٹ پر خوبصورت خوبصورت بےحودہ لباس میں لڑکیاں نظر آتی ہیں تو شہوت کے مریض اس میں دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں, جو ٹھرکی ہوتے ہیں تو فوہش فلمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی شرمگاہوں کی لذتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, کوئی شراب کی لذتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. ہیں یہ ساری لذت کی مختلف قسمیں جن کی شکلیں الگ الگ ہیں, لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ سیم ہدف ہے. پھر یہ بڑے پیمانے پر لے جائیں ملکی سطح پر, تو ان کا بھی یہی ہے, جو ملکوں کے ویژن کیا ہیں, دنیا میں جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں ان کے ویژن کیا ہیں, سب سے زیادہ ترقی ہم کریں. تو کیا مطلب ترقی کا؟ ہمارے جو لوگ ہیں نا ہمارے کنٹری کے, کھائیں بھی اچھا, پہنے بھی اچھا, صحتیں بھی اچھی ہوں, تو یہ لذتوں کی خاطر ہی تو ہو رہا ہے نا یہ. پھر اس کے لیے وہ دوسرے ملکوں پہ ظلم کرنا پڑے, ظلم ہی کر لیتے ہیں, یعنی تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے نا, جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. تو پہلے یہ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا کسی بھی سینس میں, کسی بھی عنوان سے, چاہے تھری پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے وہ لذت, جہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح دیگوں کے ڈھکنوں پہ نہیں مرتے. یہ غریبوں کی لذتیں ہیں کہ برات کا میں دیکھ کا ڈھکن کھلا اور سارے غریب دیکھ کے اندر. مالداروں کی دوڑ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ان کی نظر میں یہ دیکھ کے ڈھکن کی کوئی ویلیو ہے نہیں, ان کی دوڑیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ میں ہوتی ہیں. ہے وہ بھی وہی, وہ ہیں وہ بھی وہی کھل کے کیڑے. نہیں آئی میرا حال آسان ہے؟ وہ جو مرغیاں کھل کے کیڑوں کے پیچھے بھاگتی ہیں نا, ان کو وہی مزہ آتا ہے جو ہمیں اور آپ کو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کی خرید و فروخت میں مزہ آتا ہے. وہ بھی فنا ہونے والے کیڑے اور یہ بھی کیا ہیں؟ فنا. اور کمال کی بات ہے, کیڑا پہلے فنا ہو جاتا ہے, مرغی بعد میں. और यहां जो बहरिया टाउन या प्लॉटों के पीछे भागने वाला पहले फना हो जाता है, वो तो और बेसब यानी दिल न लगाने वाली चीजें हैं। ये नहीं आई मेरा ख्याल है बात खोपड़ी शरीफ में। तो अल्लाह मियां ये चाहते हैं कि इंसान को हमने जानवरों पे मुमताज बनाया सिर्फ एक चीज में, इंसान लज्जतों के हुसूल को हदफ, दुनियावी लज्जतें इनको हदफ बोलो नहीं बना, इसका हदफ बड़ा है। वो क्या है? जिसने पैदा किया उसको राजी कर लूं मैं। आप कह सकते हो ये हदफ बड़ा कैसे है? देखो, एक मां है या एक बाप है जिसने दो बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला, दो बेटों को, अब दोनों को आजमाने के लिए क्या किया, एक शदीद भूख की हालत में ना दोनों के सामने खाना रख दिया और कहा जो खाएगा ना हम उससे नाराज हो जाएंगे और जो नहीं खाएगा हम उससे राजी हो जाएंगे। तो जो शहवत परस लोग हैं, जो जाहिर को देखने वाले लोग हैं, वो खाते हुए आदमी को देख के फैसला करेंगे ये कामयाब है। क्या ख्याल है भाई? अबे कितनी आसान मिसालें दे रहा हूं वो भी समझ में नहीं आएंगी तो चार शादियां कहां से समझ में आएंगी फिर तुम्हारे? वो तो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है वो। देखो, अब्बा ने अम्मा ने ना मां बाप ने बच्चों को पाला, दो बच्चे थे इत्तेफाक से उनके। अब बाप के दिल में बार बार ख्याल आ रहा है कि यार मैंने इस पे इतना मैंने इन पर एहसानात किए, मां के दिल में भी ख्याल आ रहा है हम ये टेस्ट करें इनके दिल में हमारी मोहब्बत भी है या नहीं है, हमें भी ये चाहते हैं कि नहीं चाहते, कुछ हमारे लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं कि नहीं रखते। तो दोनों ने क्या किया, एक वक्त दोनों को भूखा रखा, मां बाप ने क्या किया दोनों बच्चों को एक टाइम का दोपहर का नागा कर दिया और रात को उनको डिनर पे बुलाया और कहा कि देखो ये डिनर तुम दोनों के सामने, तुम्हें हमें पता है भूख टाइट लग रही है तुम्हें, जो खाएगा ना तो हम दोनों उससे नाराज हो जाएंगे और जो नहीं खाएगा हम दोनों समझ लेंगे कि ये मेरे लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये मां बाप को मां बाप समझता है, सिर्फ जबान से नहीं कहता, मम्मी डैडी हर वक्त लगे रहते हैं जबान से। तो जो नहीं खाएगा ना हम समझेंगे कि ये अब्बा और अम्मा के लिए क्या दे रहा है, कुर्बानी, तो हम राजी हो जाएंगे। अब जिसको ये पूरी सूरत हाल मालूम नहीं होगी ना, किसी थर्ड पर्सन को लाए आप, आपने देखा कि ये दोनों शदीद भूखे हैं, बिलक रहे हैं और दोनों के सामने बेहतरीन किस्म की बिरयानी और उसका देख का ढक्कन, बोलो यार मुझे ये बोलने में मजा बहुत आता है। असल में जो बिरयानी देख की होती है ना, जब शदीद भूख लग रही हो उसमें रवाज डला हुआ हो, बिरयानी रवाज समझते हो, यानी कुदरती चिकनाई जो गोश्त के साथ लगी हुई होती है, उस चिकनाई में पकी हुई बिरयानी और कोयले की या लकड़ी की आग की और भूख लग रही हो, फिर देख का ढक्कन जब खुलता है ना तो वो मंजर वही जानता है जो भूख की हालत में ये देख का ढक्कन खुलते हुए देखे। ये ढक्कन देखा नहीं जाता, देखने से ज्यादा महसूस होता है ये, इसलिए मैं बार बार ये मिसाल देता हूं मैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो दोनों शख्स में कोई थर्ड पर्सन आए और देखे दोनों शदीद भूखे हैं, एक खा रहा है दूसरा अवॉइड कर रहा है, एक अय्याशी कर रहा है दूसरा अय्याशी से इजतनाब कर रहा है, तो देखने में तरक्की याफ्ता और कामयाब कौन लगेगा, जो नहीं खा रहा है या जो खा रहा है? जो खा रहा है वो लगेगा। लेकिन अच्छा कौन होगा इनमें, जो तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा? तरक्की से मेरी मुराद अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा? जो नहीं कर रहा अच्छा कौन है? वो है। सुबह मां बाप जब अवार्ड देंगे या महल्ले वालों को पता चलेगा कि अच्छा इनको तो वालदेन ने आजमाइश में डाला हुआ था, ये तो आजमा रहे थे, तो जिसने खाया है ना उसको गैरतमंद लोगों की तरफ से इतनी लाते घूसे लगेंगे कि बेशर्मो तुम्हारे मां बाप ने सारी जिंदगी तुम्हें खिलाया पिलाया, सिर्फ एक दिन आजमाइश के लिए नागा किया उन्होंने, तो कमबख्त क्या जा रहा था नागा करने में, कितना बड़ा हक है। अब देख तेरा बाप भी रो रहा है उधर कोने में मुंह देके और तेरी मां भी रो रही है, कितना दिल दुखाया, नागा कर लेता भूखा सो जाता एक दिन। जिसमें गैरत होगी उसको ये बातें समझ में आएंगी, जो बेगैरत होंगे वो शुगर लेवल ही टेस्ट करते रहेंगे कि जिसने नहीं खाया उसका शुगर नीचे आ गई है, जिसने खाया वो देखो गहरी नींद आराम से पड़ा हुआ बेगैरती की नींद सो रहा है। इसलिए कहते हैं बंदा बेगैरत होना चाहिए फिर सब कुछ सही है। ایک دفعہ بے غیرت بن جاؤ. یہ جو بے پردہ لوگ اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں نا انٹرنیٹ پہ ولاگنگ کے لیے تاکہ ہمارے ولاگ زیادہ سے زیادہ چلے, تو اس پہ تعجب کی بات نہیں ہے. ایک پن نکل جاتی ہے اس سے سب کیا ہو جاتا ہے, سیٹ ہو جاتا ہے. وہ پن ہوتی ہے غیرت کی, غیرت ختم, پھر آپ بھینس کے آگے بین بجانا ہے. تو غیرت ختم کر لو. ایک کسی کا مقولہ بھی ہے, اضافہ تک الحیا اف افعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے نا جو مرضی کرو پھر. یہ تو سارے قرآن حدیث اور انبیاء کی تعلیمات غیرت مند لوگوں کے لیے ہیں. جو غیرت نہیں ہے تو سب ان کے لیے کیا ہے, ان کو تو آگے دلائل سے بات کرنا اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے. تو خوب سمجھ لو, یہاں وہ شخص اچھا ہے جس نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی. جس نے اپنی خواہش پوری کر لی وہ پرلے درجے کا بے شرم اور پرلے درجے کا بے غیرت ہے. کمال کی بات ہے, ماں باپ کی مثال میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, اللہ کی مثال میں یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں نہیں آ رہی. اب کافر کیا کرتا ہے, کافر کہتا ہے بھائی مجھے جو نعمتیں ملی ہیں میں کھاؤں گا پیوں گا, وہ صبح ناشتہ بھی ہوگا, دوپہر کھانا بھی ہوگا, رات کا کھانا بھی ہوگا. وہ اگر ناغہ کرتے ہیں تو وہ صحت کے لیے ناغہ کرتے ہیں, اور کوئی ان کی نیت نہیں ہوتی. اب ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا فاسٹنگ کریں, جب ڈاکٹر کہتے تھے کھاتے رہا کریں تو کھا کھا کے پھٹ پھٹا کے مر گئے. اب ڈاکٹر ریورس کر رہے ہیں لوگوں کو, تحقیقات بدلتی رہتی ہیں نا ڈاکٹروں کی. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی فاسٹنگ کریں, یہ ہر وقت بکری کی طرح جگالی کرنا یہ اچھا کام. ہم بچپن میں سنتے تھے ڈاکٹر کہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے سارا دن. میں نے خود ڈاکٹر سے سنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا, مجھے اس وقت سے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ تو کبھی بھی انسانوں کا نیچرل طریقہ فطری طریقہ رہا نہیں ہے. کھاتا ہے پیٹ بھرتا ہے, نیند آتی ہے, آرام کرتا ہے, یہی ہے. صحابہ سے بھی قرآن و سنت سے بھی. خیر اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, فاسٹنگ دو میل کے درمیان فاصلہ کیا کریں بولو بڑھائیں, تھوڑا سا خالی پیٹ رہا کریں. ہاں السر کے پیشنٹ کو منع کرتے ہیں نارملی خالی پیٹ رہا کریں. تو اب گوروں نے فاسٹنگ شروع کر دی ہے, اس فاسٹنگ پہ ان کو ثواب بولو نہیں مل, کیونکہ یہ بھی لذتوں کے حصول کے لیے. جیسے کبھی دعوت ہو رہا دوپہر کا کھانا آدمی اسکپ کر دے, رات کو پھوڑنے پھاڑنے میں مزہ آئے گا. کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا مقصد لذتوں کو قربان کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد ہے لذتوں کا حصول. یہ وہ والی فاسٹنگ نہیں ہے جس پہ ثواب ملتا ہے, یہ وہ فاسٹنگ ہے جو شوگر کا مریض لڈو سے پرہیز کرتا ہے, یہ وہ والی فاسٹنگ ہے. وہ تو کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی, اللہ میاں نے جتنے بھی غیر مسلم ہیں اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے. یہ واحد مذہب ہے اسلام جو اللہ کا تعارف کرواتا ہے, اور آپ سے اللہ کے لیے اتنا کچھ کرواتا ہے نا کہ ثابت ہو جاتا ہے دنیا میں آپ کے عمل سے. اتنی قربانیاں اللہ ہم سے لیتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ کو مانتے ہیں, خالی کتابوں میں نہیں مانتے. پھر ہی تو جنت ملے گی. جیسے ماں باپ دوپہر کا ناغا کروا کے رات کو امتحان میں ڈال رہے ہیں کہ ڈنر کر لیا تو تم نافرمان کہلاؤ گے, نہیں کیا تو نافرمان. اگر وہ ناغا نہ کرواتے دوپہر اچھا کھلوا دیتے تو بعض دفعہ رات کو ویسے ہی بھوک نہیں لگ رہی ہوتی, بدہضمی کا خطرہ ہوتا ہے. تو بچہ یہ نیت کر لے گا کہ ویسے ہی مجھے بدہضمی کا بھی خطرہ تھا, چلو آج ابا کے کہنے پہ ابا بھی خوش ہو جائیں گے. نا وہ دوپہر ناغا کروا کے جب رات کو بھی ناغا کروائیں گے نا, اب ڈاکٹر بھی نہیں کہہ رہا کہ ناغا کر, تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی صبح بھی نہیں کھایا رات بھی نہیں کھائے گا, تو اتنا موٹا بھی نہیں ہے کہ تجھے اتنا پگھلنے کی ضرورت ہو. کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا. اب خالصتاً یہ کس کے لیے قربانی ہے؟ ماں باپ کے لیے. تو اسلام دنیا میں ایک زندہ جاگتا مذہب ہے, وہ اتنی قربانیاں لیتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کو خالی خولی زبانی. اچھا کچھ لوگ دوسرے مذہب میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے چاہے وہ بھگوان کے نام سے یا کسی بھی نام سے کچھ قربانیاں دیتے ہیں, لیکن وہ قربانیاں اتنی کم نوعیت کی ہوتی ہیں, اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ تو ویسے ہی اپنے کلچر کو بچانے کے لیے بھی انسان قربانی دے دیتا ہے اتنی کہ ہماری پرمپرا ہے جی, ہمارا کلچر ہے یہ. جیسے عیسائی لوگ اتوار کے دن کہاں چلے جاتے ہیں؟ چرچ. ہفتے میں ایک دن اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے یا اپنے مذہب سے محبت کے اظہار کے لیے ہفتے میں ایک دن عبادت گاہ میں چلا جانا, یہ کوئی ایسی بڑی قربانی نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ آپ واقعی گاڈ کو مانتے ہیں. اتنا تو انسان اپنے کلچر ہی کی وجہ سے चल जाता है कि यार हमारा कल्चर है, ईसाइयत है, तो हम थोड़ा सा तो लगे ना कि हम ईसाई हैं। हिंदू चले जाते हैं, हफ्ते में एक दिन मंदिर चले जाते हैं कि नहीं चले जाते, और रोजाना वो थोड़ा बहुत भगवान पे कुछ घुमाते हैं वो लोग। अभी एक हिंदू मुसलमान हुई है लड़की खातून, तो जिनके हाथ पे मुसलमान हुई वो मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि वो मंदिर में वो करती थी, यहीं कराची में ना मंदिर में सुबह सुबह वो बुतों की धुलाई करती थी। बुत नहीं होते जो रखे हुए होते हैं, तो उसको दिल में खुद ख्याल आया, कहती मुझे बार बार ख्याल आया कि ये अगर ये खुदा हैं, अगर ये हमारी बिगड़ी बना सकते हैं तो सफाई भी हम ही इनके कर रहे हैं बैठ के यहां पे। खैर अल्लाह ने उसको समझ दी है। तो मकसद किसी के मजहब का मजाक उड़ाना नहीं है, मकसद तो इस्लाम को कंपेयर करना कि किसी मजहब में इतनी कुर्बानियां अल्लाह के लिए खुदा के लिए हैं नहीं, किसी मजहब में नहीं है। थोड़ी थोड़ी कुछ रसूमात हैं बस, उससे ज्यादा नहीं है। कुछ दिन पहले ना एक ईसाई मुसलमान हुआ, 2-3 महीने या 5-6 महीने पुरानी बात है, इधर ही आए वो। अब मुझे याद नहीं मेरे हाथ में मुसलमान हुए या मुसलमान पहले हो कि मुझे आके बताया, भूल गया मैं। खैर तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चीज इस्लाम की ऐसी जिसने इस्लाम की तरफ आपको अट्रैक्ट किया, यही मस्जिद की बात है। उन्होंने कहा मैंने सबसे पहले देखा यार जिस मजहब में अल्लाह से इतना मजबूत रिलेशन है कि 5 दफा वो अल्लाह के सामने सजदा करने का हुक्म देता है, तो ये रिलेशन तो इसी को कहते हैं। कहते हैं तो दुनिया की किसी मजहब में ऐसा रिलेशन है ही नहीं। अब उसकी बात को मैं अपने अल्फाज से एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाज दफा इंसान बात जो कहना चाह रहा होता है वो वाज़े अल्फाज नहीं होते। उसका मकसद ये था कि अगर अल्लाह है और वाकई उसके हम पर एहसानात हैं, तो फिर उन एहसानात के बारे में ये बताने के लिए कि हम इन एहसानात को मानते हैं तो कुछ करे तो सही इंसान। तो करने के हुक्म तो सिर्फ इस्लाम देता है, इस्लाम के अलावा तो जितने मजहब हैं उसमें तो कुछ करना है ही नहीं। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। मिसाल के तौर पर आप अपने अब्बा को अब्बा मानते हो और वसीम भाई को वसीम भाई मानते हो, अब्बा नहीं मानते। एक दिन वसीम भाई ने आपने कहा एक गिलास पानी पिला दो, वसीम भाई ने आपसे कहा, आपने गिलास पानी पिला दिया। एक दिन अब्बा ने कहा एक गिलास पानी पिला दो, आपने अब्बा को भी एक गिलास पानी पिला दिया। तो आपके अब्बा में और वसीम भाई में इस खिदमत से कोई फर्क पता चला है भाई? अब्बा का मतलब पता है क्या होता है? सारी जिंदगी उनके साथ रहना, सारी जिंदगी उनको पूछना, पैसों की जरूरत हो पैसे दे रहे हैं, सर में दर्द है पांव दबा रहे हैं, अस्पताल ले जाने की जरूरत है कहां लेके जा रहे हैं, बोलते क्यों नहीं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बहू का बेगम का अब्बा से झगड़ा हो गया तो बेगम को समझा रहे हैं कि मेरे अब्बा हैं इनसे थोड़ा तमीज से बात किया करो। मर गए, आप मर गए तो आपकी विरासत अब्बा को जा रही है। वसीम के साथ ऐसा हो रहा था? बोलते क्यों नहीं भाई, वो आपका पड़ोसी था, उसने एक दिन में आपसे पानी मांगा आपने दे दिया, अस्पताल जरूरत होगी आप बोलेगा भाई तू अपने बच्चों से बोल मैं क्यों मैं पागल हूं, मैं तो तेरे जवान बच्चे घर में मौजूद है वो लेके जाएंगे तुझे। तो जितना रिलेशन बढ़ता है ना उस रिलेशन को साबित करने के लिए आपको आपके अंदर उतनी ही खिदमत का जज्बा होना चाहिए। ये दुनिया में भी उसूल है, मां के साथ भी ऐसा ही मामला है। सारी जिंदगी मां बच्चों को रोटियां पका पका के खिलाती है कि नहीं खिलाती? इसलिए कि बच्चे हैं, पड़ोसी का बच्चा आ जाए अम्मा एक दफा खिलाएगी, उसके बाद बोलेगी बेटा जाओ यहां से भागो हम कोई नौकर लगे हुए। क्योंकि मां का रिलेशन औलाद के साथ क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। फिर बच्चे का रिलेशन भी अम्मा के साथ, बचपन में 2 साल तक गोद से उतरता नहीं है, फिर हर थोड़ी देर में जब कोई मुसीबत आएगी अम्मी अम्मी करता है, भागता किसके पास है, मां के पास भागता है। फिर जब जरा बड़ा हो जाता है तो अम्मा की डांट डपट बर्दाश्त करता है, कभी आगे से बोल ले तो सॉरी करता है, यह निदामत होती है। कितने मां बाप के और औलाद के झगड़े आते हैं लेकिन उसमें औलाद परेशान भी होती है कि हमने अब्बा के सामने ऊंची आवाज से बात कर ली, काश ऐसा ना होता। इधर उधर किसी से झगड़ा हो रहा होता तो टेंशन में आते, बोलते भाई जा अपना मुंह उधर लेके घूम कर, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब्बा को ऐसा बोल सकते हैं? एक दिन अब्बा ने डांट दिया, अगर आपने आगे से सुना भी दिए तो निदामत होती है इंसान को, अफसोस करता है यार ये ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। तो ये क्या बात है यार, वो अल्लाह जिसका रिलेशन सबसे ज्यादा किसी मजहब में उसको लिफ्ट कराई नहीं जा रही है, किसी मजहब में हफ्ते में एक दिन इबादतगाह में चले जाओ वहां बस घूम के वापस आ जाओ, किसी मजहब में महीने में एक दफा है, किसी मजहब में रोजाना है, लेकिन वो रोजाना इस तरीके से या तो उसकी हो ही नहीं रही, हो पत्थरों की ही रही है। रिलेशन आपका आपके अब्बा से है और आप सेवा कर रहे हो वसीम भाई की, तो अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जो मुशरिक जो बुतों की इबादत करते हैं ना, वो कहते हैं हम अल्लाह को राजी करने के लिए इन भगवानों के सामने झुकते हैं, तो अल्लाह कहेगा इबादत मेरी कर रहे हो और झुक किसके सामने रहे हो? ये तो ऐसा ही हो गया, आपका अब्बा से बहुत जबरदस्त रिलेशन है, अब्बा बीमार हुए आप उसको नहीं लेके जा रहे, पड़ोसी बीमार हो गए आप उसको अस्पताल लेके जा रहे हो, और आपको अब्बा आपकी रूह इस पड़ोसी में आई हुई है, ठीक है? अब्बा कहेगा भाई इसकी क्या दलील है कि मेरी रूह इसमें आई हुई है? तो अल्लाह भी कहते हैं इन पत्थरों के सामने जब तुम झुकते हो तो क्या दलील है कि मैं इनके सामने झुकने से खुश होता हूं? क्या दलील है इसकी तुम्हारे पास? ये किसने तुम्हें बता दिया है? समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो वाहिद मजहब है मेरे भाई इस्लाम, जो जब कहता है ना कि अल्लाह है तो तमाम लवाजमात के साथ मानता है फिर उसको अल्लाह को। जैसे आपने जब किसी को कह दिया मेरे अब्बा हैं तो तमाम लवाजमात के साथ मानना पड़ेगा। और आसान मिसाल देता हूं, अब्बा अम्मा की समझ में नहीं आती आजकल, मियां बीवी की ज्यादा समझ में आती है लोगों के। जब आपने किसी को कह दिया तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी वाइफ हो, तो वो तमाम लवाजमात के साथ मानोगे या बस वैसे ही शिनाख्ती कार्ड में और नादरा का सर्टिफिकेट देखो यू आर माई वाइफ, बस इतना चल जाएगा सोसाइटी में? बोलते क्यों नहीं भाई, उस सर्टिफिकेट के सबसे पहले आप पे गिरफ्त ये होगी कि बिल आएगा तो बेगम किसके हाथ में थमाएगी? बिजली का बिल बताओ ना आपके हाथ में, गैस का बिल किसके हाथ में थमाएगी? ये बीवी मानने के लवाजिमात हैं। जब किसी को किसी खातून को बीवी मान लिया ना तो उसके लवाजिमात में क्या है कि भाई अब कोई टेंशन होगी, बीमारी है तो ये कौन टेंशन उठाएगा सारी? बोलते क्यों नहीं यार, मियां उठाएगा। और औरत ने जब मान लिया कि मेरा मियां है तो अब वो जब तक मियां तलाक नहीं देगा वो कहीं जा सकती नहीं है। जेहलम वाली सरकार ने तो मियां बीवी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फर्क ही खत्म कर दिया। जेहलम वाली सरकार भी बड़ी फिल्म है यार। जेहलम वाली सरकार का भी एक नया इंटरव्यू आया है, उसमें जेहलम वाली सरकार से किसी ने पूछा, ये मैंने अब नाम रखा जेहलम क्योंकि एक तो शुफ वाली सरकार का तो बेड़ा गर्क किया ना उसने इकरारुल हसन ने, तो जेहलम वाली सरकार से किसी ने पूछा भी एक चैनल पे कि अगर शौहर बीवी से, यानी बीवी हम बिस्तरी ना करने दे, शौहर उस पर जबरदस्ती कर सकता है? जेहलम वाली सरकार ने कहा नहीं कर सकता। पहले तो तरगीब दी खवातीन को, चाहिए एक्चुअली यूं ना करें, ऐसा ना करें, यूं ना, एक्चुअली एक्चुअली, लेकिन घुमाने की कोशिश की। लेकिन उस वो एंकर बड़ा होशियार था, उसने कहा, यानी उसका मकसद है यस और नो में, तो जवाब यह था कि नो, हालांकि जवाब गलत है, समझ रहे हो ना? क्योंकि गर्लफ्रेंड और बीवी में बोलो यही फर्क है, ये इस्लाम नहीं है भाई, या तो आप सेकुलर कुवतों को खुश कर रहे हो। और पूछने वाले ने पूछा जिनसी तौर पर हिरासा करना बीवी को, ये लफ्ज ही गलत है, जिनसी तौर पर हिरासा करना। देखो अल्लाह ताला ने औरत को कितने हक दिए हैं, मेंसेस है ना वो माजूर है उस वक्त, तो मेंसेस में शोहर को हम बिस्तरी से मना कर दिया अल्लाह ताला ने। ये किसका ख्याल किया? औरत का ख्याल किया। कुल हुआ अदन, अदन के दो मतलब हैं कि तकलीफ का जरिया है, ये गंदगी है। अदन तकलीफ को भी कहते हैं, गंदगी को भी कहते हैं, औरत के लिए भी तकलीफ का जरिया है ये। फिर निफास का खून आता है बच्चे की विलादत के बाद, उसमें भी अल्लाह ने क्या लगा दी? पाबंदी। फिर अगर वाकई औरत बीमार है तो उसमें भी पाबंदी है। अब ये जब औरत को राइट दी है तो कुछ राइट किसको दी है? मर्द को दी है। क्या आप ना बीमार हो, ना आपको मेंसेस आ रहे हैं, ना निफास का खून आ रहा है, फिर अगर शौहर आना चाहता है तो वो भी तो बॉयफ्रेंड थोड़ी है, उसमें और बॉयफ्रेंड में थोड़ा सा तो फर्क रखो। फिर उस पर इतनी शदीद वईदें बुखारी मुस्लिम की कि अगर शौहर बीवी से अंबिस्तरी करना चाहता है और बीवी मना कर रही है तो नबी ने फरमाया उसला कबूल नहीं करते। हदीस में के मफहूम है जितने भी जरूरी काम में हो, जब शौहर को ख्वाहिश हो, हदीस में आता है औरत वो सारे काम छोड़ दे। लेकिन वही बात है, आपने एक सेकुलर लोगों को खुश करने की कसम उठाई हुई है। ये अजीब बात है कि नहीं है कि गर्लफ्रेंड में, और अच्छा औरत का जा कुछ भी नहीं रहा इसमें, यानी उसका इनकार करने की कोई वजह भी नहीं। आप कह सकते हैं उसको तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है भाई उसको? इसमें ताकत और कुवत और एनर्जी किसकी खर्च हो रही है? मर्द की खर्च हो रही है। तो वो क्या थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकती अपने शौहर के लिए? उसको बिल्कुल आप जिम्मेदारियों से आजाद कर रहे हो। ये सेकुलर लोग जिस तरह औरत को जिम्मेदारियों से आजाद कर रहे हैं ना, मर्द को भी किससे आजाद कर रहे हैं? नान नफके के गोरों में नान नफका बीवी का शौहर के जिम्मे نہیں ہوتا تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس بات سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ از اکول ٹو بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. گرل فرینڈ نہیں آئی میرا خیال ہے, کیونکہ گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ پر گرل فرینڈ کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں, نہیں ہوتا, اور وہ اس سے اپنی ڈیزائر پوری نہیں کر سکتا جب تک گرل فرینڈ راضی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی یہ بیوی ہے یا کیا ہے؟ اور مرد بولے گا کہ اس سے تو گرل فرینڈ اچھی تھی, گرل فرینڈ سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا, بیوی سے بھی پوری نہیں کر سکتا, لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ اس کا سارا نان نفقہ اٹھاؤ. تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا, سینس بھی نہیں ہے. ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے نا کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے, تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے, اور کتنی زبردستی کر لے گا, کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ؟ اللہ نے لامحدود طاقتیں تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہیں. اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی, اس کے سوسائٹی کو نقصانات کیا ہیں؟ کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی. میرے پاس کیسز آتے ہیں, ایک ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے اندر ڈیزائرز نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں؟ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھائی جب شوہر تمہارا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہے پابندی, اب تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے, اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے, وہ نقصان بھی نہیں ہے اس کا. تو دین علماء سے سیکھا کرو, سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اگر خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کرو گے, بات کیا چل رہی تھی؟ نہیں رمضان تو چل رہی تھی. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو جس نے ماں باپ کے لیے قربانی, میں یہ کمپیئر کر رہا تھا نا کہ اسلام آپ سے اتنی قربانیاں دلوا دیتا ہے کہ جس سے اسلام بزبان حال بلکہ پریکٹیکلی یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر اسلام اللہ کے وجود کے تصور کا قائل ہے تو سچی مچی کا قائل ہے, اس کے لوازمات کے ساتھ قائل ہے, جھوٹی موٹی کا قائل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر آپ نے ویسے کہہ دیا وسیم بھائی میرے ابا ہیں, بعض دفعہ مذاق میں کہہ دیتا ہے آدمی تو میرا باپ ہے, تو اگلا ٹریس کر رہا ہے کہ یار یہ سچی مچی میں بولا ہے یا جھوٹی موٹی میں بولا ہے, تو دو چار دن میں پتا چل جائے گا نا بیہیویئر سے. تو ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں, ہم بھگوان کو مانتے ہیں, ہم گاڈ کو مانتے ہیں, لیکن جب آپ ان کا بیہیویئر گاڈ کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کو اس بیہیویئر سے پتا چل جائے گا بھائی یہ گاڈ کو دل سے نہیں مانتے. ایسے ماننے میں نہ ماننے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اسلام واحد مذہب ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو کیسے مانا ہے, کیسا ساری زندگی صبر کیا, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. ہر بات میں کس کو لے کر آتے تھے؟ اللہ. اگر اللہ ان کی زندگی میں نہ ہوتا تو بیٹے کی جدائی پہ ایسا صبر نہیں کر سکتے تھے. اور امیدیں کیسی؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون, بھائی میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ اسلام بھی جو اللہ کا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا, وہ انٹروڈکشن سے اور اللہ سے جو ریلیشن قائم کرواتا ہے, اس ریلیشن کے بارے میں جو احکام دیے اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے, اسے صاف پتہ چل جاتا ہے بھائی سچی مچی میں اللہ کو ماننے والا مذہب صرف اس وقت اسلام ہی ہے. کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں, دوستوں کے حقوق ہیں, تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا, اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو پانچ نمازیں ہیں بھائی, ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں پانچ دفعہ مسجد میں لے کر آتا, اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے, کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خامخواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ پانچ دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی, لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم جو این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبیدار हमें ट्रेनिंग देते थे, तो वो ये साबित करने के लिए कि मैं ऑफिसर हूं। बाद दफा खाम खा में डंट पे लो बैठ के, चलो भाई अब फौजियों में होता है ना ताकि ऑफिस के ऑर्डर को फॉलो करने का जज्बा पैदा हो, अब डंट पेल रहे हैं। हमें पता था भाई ये डिप्स लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। वो कहता जब खड़े होकर दोबारा लगाओ। तो ये सिखाया जाता है फौजियों को कुर्बानी का जज्बा पैदा करने के लिए। तो अल्लाह मियां ऐसे भी कर सकते थे कि बस उल्टे लटक जाओ, ठीक है ना, पांच टाइम कुर्बानी दिलवाई है, लेकिन ऐसे तरीके से दिलवाई है कि इसमें हमें रूहानी सुकून मिले, इसमें हमारा अल्लाह से रिलेशन कायम हो, इसमें हमें लुत्फ और मजा आए, हमारी दुनिया भी सुधर जाए इससे। हमें हुक्म दिया सबसे पहले फजर की नमाज रखी ताकि मुसलमान सुबह देर से उठने वाली कौम ना बने। अल्लाह मियां ये भी कर सकते थे कि पहली नमाज 11 बजे, दूसरी नमाज शाम 3:30 बजे, चार पांच नमाजें ऐसे कर देते। झेलम वाली सरकार ने तो कर दी, फजर रखी है और जोहर के बारे में बोला है कि असर से 20 मिनट पहले आप जोहर असर पढ़ लें और गुरूब आफ्ताब होते ही मगरिब इशा भी इकट्ठी पढ़ लें। तो ये अमली तौर पर दो नमाजें हुई हैं, ठीक है ना। पांच नमाजों का मतलब होता है अपनी तमाम मसरूफियात को दोबारा से फारिग करके नमाज के लिए आना। जोहर में आप सारे काम छोड़ के आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर असर में अलग से आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर मगरिब में अलग से आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर ईशा में अलग से आते हो। ये पांच दफा कुर्बानी दिलवाई जा रही है। अगर इस तरह से नमाजें इकट्ठी करने का इस्लाम में हुक्म होता तो 3 दफा कुर्बानी होती, 5 दफा कुर्बानी नहीं होती। देखो हम जोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं और 4 फर्ज पढ़ते हैं, उन सुन्नतें पढ़ने में कोई कुर्बानी होती हमें? इसलिए कि तो नमाज के लिए आए हुए हैं ना। तो अगर हम 4 फर्ज के साथ 4 असर भी पढ़ ले तो असर की कुर्बानी थोड़ी ही फिर ये। तो 5 नमाजों का मतलब भी 5 टाइम पे आना है। इसमें शॉपिंग वॉपिंग ही तो रुकावट बनती है, और आपने शॉपिंग के लिए कह दिया एलएडीस अलग, एलएडीस ये मानते नहीं है, लेकिन ये इसकी आदत है झेलम वाली सरकार की कि किसी भी मसलक में कोई भी उल्टा फतवा दे रहा होगा ना तो उस उल्टे मौलवी को लाके हाईलाइट करके मसलक को बदनाम करना। तो एक एलएडीस का वो चलाया कि एक एलएडीस कहते हैं कि मैं जब 12:30 बजे शॉपिंग के लिए जाता हूं ना अपनी बीवी को लेके, तो 12:30 बजे जोहर के साथ क्या पढ़ लेता हूं। झेलम वाली सरकार का क्लिप मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि 12:30 या 12 बजे जैसे ही जोहर का वक्त दाखिल हुआ तो जोहर के साथ फौरन क्या पढ़ लेता हूं असर। हालांकि कुरान में सूरह नूर अल्लाह में अल्लाह क्या कहते हैं, रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सला। मस्जिदों में ऐसे लोग होते हैं कि उनको तिजारत अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल नहीं करती, बिजनेस ही अल्लाह की याद। और अल्लाह फरमाते हैं मस्जिदों में होते हैं, पता चलता है कि कहां आगे पढ़नी होती है, जमात से भी और अपने टाइम पे भी। और उसी शॉपिंग को आपने जरिया बना लिया 2 नमाजें इकट्ठी करने का, असर गोल कर दिया आपने। ये है तफक्कु और बसीरत, समझते हो। और उस नमाज का अजर खराब किया है जिसकी सबसे ज्यादा ताकीद कुरान बयान कर रहा है। तो खैर, तो कैसा रिलेशन है, जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं। सबसे पहले अल्लाह क्या कहता है, मुसलमान अपने मुस्लिम होना साबित करने के लिए कि मेरा अल्लाह से रिलेशन है, अल्लाह ने कहा कि 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ेगी। और ये 5 टाइम नमाज क्यों रखी है पता है आपको, क्योंकि वक्त में बहुत बड़ी तब्दीली होती है। अल्लाह कहते हैं जब भी इस कायनात में बड़ी तब्दीली होगी तो सबसे पहले मेरे सामने सजदा करोगे, उसके बाद अपने कामों में लगोगे। तभी तो कुरान कहता है अकीमिस सलात लिदुलूकि शम्स इला गसकिल लैल, नमाजों को कायम करो दुलूके शम्स सूरज ढलकने के वक्त, इला गसकिल लैल और रातों के अंधेरों में। तो गसकिल लैल में 2 नमाजें आ गईं, मगरिब और इशा, ये दोनों रात की नमाजें हैं, लेकिन इन दोनों के औकात में बड़ा फर्क होता है। मगरिब में फुल अंधेरा नहीं होता लेकिन रोशनी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा वक्त में तगैर हो जाता है। और गसकुल जो है लैल जब इंतहाई दर्जे की होती है तो वो इशा का वक्त, जब बिल्कुल क्या हो जाता है अंधेरा। आगे अल्लाह कहते हैं वकुरआन अल फजरी, और फिर फजर, फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट टाइम होता है, मगरिब का वक्त बाकी औकात से बिल्कुल मुख्तलिफ है, सूरज ढल गया, गुरूब हो गया लेकिन अभी रोशनी है, अंधेरा शुरू नहीं हुआ, फिर घुप अंधेरा हो गया। ये क्या है, ये बड़ा तगैर हो रहा है जमीन के अंदर, तगैर समझते हो, तब्दीली, चेंजिंग, आसान लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए मुझे भी, बड़ी चेंजिंग आ रही है टाइमिंग में। اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے, پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلو کے شمس کہہ رہے ہیں, دلو کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتد بھی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ پانچ نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے پانچ ٹائم ہیں, تین ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا سورج کا ڈھلکنا, تو معتد بھی ڈھلکنا قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے ایک عصر کے وقت, کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے, سمجھ میں آئے پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں مجتہدین, یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ تین وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو تین وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو, اصل میں تین ٹائم ہے. یہ غلط ہے, دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے جو معتد بھی. دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے, ایسا تو ایک کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے, اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے. اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی تو آپ بولو, آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا, تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. یہ قاعدہ ہے ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں, اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں, یار تو کیا کر کے لے آیا, میں تو کامل نہیں میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت, تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے. تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا, اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو اثر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں سمجھائے, بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی, پہلے مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا, جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں بھائی؟ ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں, 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں, اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں, بڑا مزہ آ رہا ہے, آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی, اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا, وہمیوں کا پروگرام نا, وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی بڑھے گی, لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. سفر ہوگا تو چھوڑ دو ٹینشن ہے یا نہیں, وہ 2 پڑا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا, اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا, جدت آتی ہے, وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا, ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں. تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا, اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے, اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے, لیکن دھلو کے شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر فجر والا ٹائم, یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے. اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے, حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں, لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی, اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آ کے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا, اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے, حالانکہ اصل میں نہیں ہے, اصل میں تو کچھ اور ہے, لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے, اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو, ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہے, عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہے, مغرب میں الگ انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو. نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے, اسے عشاء بھی چاہیے, لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے, اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے, اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے ہر وقت نہیں چاہیے, شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی میرے پاس اس کے علاوہ, تبھی تو پانچ نمازیں, تو دو نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, کیونکہ اوقات پانچ ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے, تو تین ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز. باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا, اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ, صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا نیند پوری ہوتی ہے, خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے, کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں, اٹھوں میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح, میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا, اٹھتی 12 بجے کم وقت, اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. شاعر نے کہا تھا, اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نوی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں, وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجھے دور. واہ واہ اب یاد آ گیا, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی, موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا, تو گوئے اوجھے طور, طور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی, تو وہ والا منظر, وہ روحانی منظر ہوتا ہے وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا, تو وہ کوہ طور والا منظر, روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے, کوئی میرے پہ توہین کا فتوی نہ لگا دینا بھائی. تو فتوی مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں, تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ پانچ نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی, بولو, اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے؟ پانچ ٹائم دن میں. ابھی علماء کہتے ہیں معافی نہیں ہوتی ہے کبھی, موت تک چلتی رہتی ہے, کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا, ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی, یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا, تو بہت لمبی رات تھی, تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا, تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 9:15 بجے ہو رہی تھی صبح, اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو کیونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا, مغرب کے بعد عشاء کا وقت, فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, تو ٹائم رک گیا, تو نماز بھی کیا ہو گئی, رک گئی. ٹھیک ہے دیر سے پڑھو, تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں جن علاقوں میں 6-6 مہینے 3-3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے, وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے, وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلو کے شمس ہو رہا ہے, سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی, ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے. تو اسی طرح جو اصل تو میرا موضوع رمضان تھا, ہم کہاں نکل گئے, تو میرے بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا اور بندوں کا ریلیشن پریکٹیکلی دکھانے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے مانتے ہو سچی مچی کے یا اوپر اوپر سے, تو اللہ میاں عملی طور پر قربانیاں دلواتے ہیں ہم سے, تو ان میں سب سے بڑی قربانی نماز ہے. اس کے بعد اللہ نے سب سے بڑی قربانی رکھی ہے روزے کی, نماز کے بعد ہے یہ, لیکن یہ بھی کم نہیں ہے. دنیا کے کسی مذہب میں آپ نے کسی کو 1 مہینہ بھوکا رہتے نہیں دیکھ. جو فاسٹنگ کرتے ہیں نا ڈاکٹروں کے مشوروں سے, وہ بھی اتنی لمبی لمبی فاسٹنگ نہیں کرتے, اور کرتے بھی ہیں تو اس لیے صحت اچھی ہو تاکہ اور کھا سکیں, کیا خیال ہے بھائی, یہ لمبا عرصہ جی سکیں. مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس میں اس کی نیت صرف اور صرف کیا ہے, اللہ کی رضا. تبھی بعض دفعہ روزہ رکھنے سے صحت کو نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, کمزور ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ڈاکٹروں کی فاسٹنگ ہوتی ہے کمزور کرنے کے لیے نہیں, صحت مند بنانے کے لیے, لیکن جو اسلام آپ سے فاسٹنگ کروا رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, اس میں بعض دفعہ آپ کی صحت یعنی آپ کی باڈی کمزور ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے افطاری کی دو کھجوروں کے ساتھ اور نیت آپ کی یہ تھی کہ سحری میں طبیعت سے پھوڑوں گا میں, اور ویٹ بھی آپ کا صحیح ہے. میں ڈاکٹروں کی فاسٹنگ اور اسلام کی فاسٹنگ کا فرق بتا رہا ہوں نا بھائی. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کا وزن 90 کلو کا ہو گیا ہے, تو آپ ایسا کریں ایک وقت کا کھانا اسکپ کر دیں, یہی کہے گا نا ڈاکٹر. بہت زیادہ کہے گا 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھا لیں آپ, کیا خیال ہے؟ یہ تو نہیں کہے گا کہ 48 گھنٹے میں ایک ٹائم کھائیں, کیا خیال ہے؟ اب کیا کیا, اور آپ کا وزن, اور جس کا وزن 60 کلو ہے اس کو تو یہ مشورے بھی نہیں دے گا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے, بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا وزن بے شک 45 کلو ہو, بھلے 30 کلو ہو, بھلے 35 کلو ہو, بھلے 25 کلو ہو, 25 کلو کے بھی ہوتے ہیں. کراچی میں جو گٹکے والے ہیں آپ ان کو ترازو میں رکھ کے دیکھیں, حقیقت بتا رہا ہوں, جو گٹکا کھاتے ہیں نا, سگریٹ پی رہے ہیں, کراچی کے لونڈے لپاڑے, ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں, ہو سکتا ہے وہ جھکے ہی نہیں پلڑا, دوسرے پلیٹ پہ وزن رکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. شف والی سرکار کو بلائیں, وہ دوسرے پلڑے پہ شف کرے گی, وہ شف نیچے چلی جائے گی اور یہ اوپر چلا جائے گا. تو ایسا باریک سا لڑکا بھی جب بالغ ہو گیا تو رمضان کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. اب ایسا باریک آدمی جس کو ڈاکٹر کہہ ہی نہیں رہے کہ وزن کم کرو, اس کو تو فاسٹنگ کا کہہ ہی نہیں رہے ہیں, اب کیا ہوا, اس نے افطاری میں ایک کھجور پہ روزہ افطار کر لیا یہ سوچ کے کہ سحری میں مڑ کے پھوڑوں گا, اور سحری میں اس بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی. ڈاکٹر صحت کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے کہ تم روزہ نہیں رکھو, مفتی صاحب کیا کہیں گے, تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا جب تک موت کا خوف نہ ہو یا بیمار ہونے کا خوف. بیمار تو وہ ہوتا ہے جس کو شوگر ہو, اس کی شوگر ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارمل آدمی بھوک سے مرتا نہیں ہے نہ بیمار ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, تڑپے گا, کمزور ہو جائے گا, مرے گا نہیں. بھوک سے مرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, بہت ٹائم تک بھوکا رہے گا تب جا کے مرے گا. ہاں شوگر کا پیشنٹ تو ایک الگ بات ہے, اس کا شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے ایک دم. تو مفتی کیا کہے گا, اسلام کیا کہے گا, نہ بھائی تو مسافر ہے تو چھوڑ سکتا ہے, تو بیمار ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے, غالب گمان ہو, صرف خطرہ بھی کافی نہیں ہے, غالب گمان ہو. ورنہ خطرہ تو ہر وقت ہر آدمی کو ہوتا ہے بیمار ہونے کا, ایسے موہوم خطروں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو پتہ ہی چلا بھائی یہ روزہ کس کی خاطر رکھ رہا ہے, وہ الگ بات ہے, ضمن اس کی صحت بھی پھر اللہ اچھی کر دیتا ہے روزے کے بعد, لیکن یہ قربانی مسلمان کس کے لیے دے رہا ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے دے رہا ہے. اور اگر فاسٹنگ ڈاکٹروں کے ہم صحت کے لیے کر رہے ہوتے تو پھر یہ ٹائم تو ہے ہی نہیں نا, صبح ہمیں 3 بجے اٹھنے کی کیا ضرورت تھی. ڈاکٹر کہتے ہیں دوپہر 12 بجے کھاؤ, اگلے دن 12 بجے کھا لو, وہ زیادہ آسان ہے. اللہ میاں ایسے ٹائم پہ کھانا کھلواتے ہیں جب پوری دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی بھی دنیا میں نہیں کھا رہا ہوتا, اس ٹائم پہ کوئی 3:30-4 بجے پوری دنیا میں جاپانیوں کو بھی نہیں ہم نے دیکھا, وہ بھی فجر کے ٹائم جا کے کچھ ناشتہ واشتہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان ہے کیا, اللہ ہلا دیتا ہے ہمیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں, تو اللہ فجر کے وقت میں ہمیں ہلا دیتا ہے کہ تم جاؤ اللہ کے ہاں حاضری دو, پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ ظہر میں دوبارہ مؤذن سے اذان کہلواتا ہے, بھائی میں سب سے پہلے ہوں, سب سے پہلے کون ہوں, میں ہوں, پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے. انسان کی طبیعت میں بھول ہے, پھر بھول جاتا ہے اللہ کو, اللہ بھی اثر میں کیا کرتے ہیں, چل بھائی دوبارہ آ جا. تو اسی طرح پھر اللہ میں اب یوز ٹو ہو جاتا ہے نمازی, جب یوز ٹو ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں عبادت کا اسٹائل چینج کرو, اب کیا کرو, اب نماز سے تو عادی ہو گیا نا, صبح آ رہا ہے آٹومیٹکلی, تو پھر تجھے خود بھی نہیں پتا میں کیوں جا رہا ہوں. تو اللہ میاں کہتے ہیں اب تھوڑی ہلچل ضروری ہے, تو پھر خدا کو بھول رہا ہے, تیری تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, عادت پڑ گئی ہے. تو اب اللہ کہتے ہیں اب تھوڑا سا ڈفرینٹ, اب کیا کر, ایک بالکل الگ نوعیت کا کام کرنا ہے, میری خاطر 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑ دے, پھر ہل جاتا ہے. تبھی تو دیکھو رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں اللہ کی محبت کیسی دوبارہ سے پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, احساس ہوتا ہے یار ہم مسلمان ہیں. اور آخری عشرے میں تو کتنا ہی گناہگار سے گناہگار ہو وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے. تو یہ اللہ میاں نے ہلایا ہوتا ہے ہمیں, ایک الگ انداز سے قربانی لے رہے اللہ میاں, حج میں الگ انداز سے قربانی ہے. اب رمضان کے روزے بھی تو رکھتے ہر سال عادت پڑ جاتی ہے نا, تو اللہ حج میں الگ قربانی, اتنی سخت قربانی ہے نا حج کے وہ 5 دن جو احرام والے ہوتے ہیں, بالکل ہی ڈفرینٹ انداز کی قربانی ہے. وہ گھوم رہے ہو بیت اللہ کے گرد, چکر لگا رہے ہو, گرمی کر رہے ہو, 2 چادریں پہن لی سفید, بغیر سلے ہوئے کپڑے ٹنڈ کرا رہے ہو, بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے. آدمی کہتا ہے یار یہ خوشبو نہیں لگا رہے, خوشبو لگانے پر پابندی لگا دی, بالکل ہی الگ. اور صفا مروہ میں دوڑ رہے ہو, یہ نہ رمضان میں ایسی عبادت نہ نماز میں ایسی عبادت, بالکل ڈفرینٹ انداز ہے عبادت کا. بقرعید میں اللہ بالکل ایک الگ جانور لالا کے کاٹو میرے نام پہ, یہ نہ حج میں اس ٹائپ کی عبادت ہے, نہ عمرے میں, نہ رمضان میں, نہ نماز میں, وہ بالکل الگ. تو یہ اللہ میاں جو ہم سے کروا رہے ہیں نا, یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہاری زندگی میں ان رہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کامیاب وہی ہوگا جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا, اور جس نے اللہ کو اپنی زندگی سے آؤٹ کیا تو وہ جنت سے کیا ہو جائے گا؟ آؤٹ. اللہ کہے گا کہ جنت میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں تم مجھے اپنی لائف میں ان رکھو. کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا, وہ کہنے لگی, وہ نام نہیں لینی اپنے رشتے کا نا, بس یہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. تو خلاصہ ہی نکلا کہ روزے رکھ لیا کرو تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ابھی سے نیت کرو, اور نفلی روزوں کی عادت ڈالا کرو, پیر جمعرات کا روزہ ہو گیا. تو ہمیں اللہ سے تعلق کو ہم نے دکھانا ہے, اللہ خالی پیلی زبانی باتیں نہیں مانتا. اور یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں جب اللہ کا تعارف کروایا نا, تو اللہ کے تعارف کے ساتھ پھر اس نے ہمیں اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کا طریقے بھی بتائے ہیں, اور بتایا کہ جب اللہ کو مانو گے تو پھر وہ والا مانو گے جیسا ماننے کا حق ہے, اس سے ہی تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. ورنہ وہ والا ماننا جو غیر مسلم مانتے ہیں, اس ماننے نہ ماننے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, تو ایسا والا ماننا اللہ نہیں مانتا اس کو. تو بھائی وہ میں بتا رہا تھا, خاتون نے نا مجھ سے, میں نے مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا آس والے چینل پہ, تو اس میں کسی نے پوچھا, وہ اپنے وہ رشتے کا نام نہیں لے رہی, کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ ان سے جو ہے نا ریزرو رہو, وہ نام نہیں لے رہی. تو کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے کوئی جٹھانی بٹھانی یا ساس واس ہے, ان سے میں نے جب بھی بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے مجھ سے توڑنے کی کوشش کی, ان کو جب بھی میں نے سمجھایا تو کیا میں ان سے ریلیٹ. میں نے کہا آپ ان کو اپنی زندگی سے ان کرنے کے بجائے, اپنی زندگی میں ان کرنے کے بجائے کیا کر دیں, آؤٹ کر دیں. نام نہیں لے رہی کہ کون ہے, جٹھانی ہے یا ساس ہے. تو میں نے کہا دیکھو یہ خاتون ان سے کتنا ڈر رہی ہے, تو جب اتنا ڈر رہی ہے بھائی, اتنی خطرناک ہے یہ ان, تو اس ان کو ان کرنے کے بجائے کیا کر دو, آؤٹ کر دو. تو بھائی میرے اللہ میاں کو ہم اپنی زندگی سے آؤٹ نہیں کر سکتے, ان کرنا پڑے گا. اور یہ اسلام سے میں تو کہتا ہوں یار, ہمیں اللہ نے مسلم پیدا کر کے خدا کی قسم ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا. سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمیں اسلام دے کے کیا ہے. کیسا خوبصورت عبادت کا نظام دیا, اگر ہم مسلم نہ ہوتے, اللہ نہ کرے, کیا ہوتا, کتنے مسائل. ابھی لاہور میں کانفرنس ہونے والی ہے, بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں, اس کانفرنس کے یہ کہہ رہے ہیں مسلم نہ ہوتے تو, یہ اسلام دنیا میں نہ ہوتا تو دنیا ہوتی کیا, دنیا ہوتی کیا. سب سے پہلی بات, ہماری تو چار ہوتی نہیں اگر ہم اللہ نہ کرے, بچے ہی نہ ہوتے. یہ خوشیاں جو گھروں میں ملی ہیں کس کی برکت سے ملی ہیں, اولادیں ہی نہ ہوتی. ہم بھی انگریزوں کی طرح ایک گرل فرینڈ ہوتی اور اس کا کوئی پتہ نہیں, کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ. اور عورت کا تو ایسا بیڑا غرق ہوتا نا سوسائٹی میں, ہماری مائیں مائیں نہ ہوتی, ہماری بہنیں بہنیں نہ ہوتی, عورت گوروں کی طرح جاپانیوں کی طرح اکیلی گھوم رہی ہوتی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ, نہ اس کا پیچھے پوچھنے والا کوئی بھائی اور نہ وہ کسی کی ماں. ماں ہوتی بس فزیکلی ہوتی, بچے اس کی خدمت کر کے ثواب حاصل نہیں کر رہے, ریلیشن تو ہوتے ہی نہیں. نہ ہم اتنے صاف ستھرے ہوتے جتنے اب ہیں. میں نے بتایا تھا نا آسٹریلیا میں ایک گورے کو میں سمجھ رہا تھا بڑا نیک صاف ستھرا, جنرل اسٹور پہ میں گیا, اس نے بنیان پہنا ہوا تھا نا, دو گورے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار کیسے نیٹ کلین, تو جوتوں کا ڈبا نکالنے کے لیے اس نے جب یوں ہاتھ اوپر کیے نا دونوں نے, تو میں واقعی بھاگا ہوں وہاں سے. سب ایسے نہیں ہوتے, کہیں کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہوتے. تو میں نے پہلی دفعہ یہ منظر, تو میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا یار یہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ان کو, یہ تو ویسے ہی کتنا برا لگ رہا ہے. تو وہ جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا شکر کرو بھائی ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں, ہمیں اللہ میاں نے سمجھا دی ہیں چیزیں بہت پہلے سے. تو صفائی نہیں ہے میرے بھائی, صفائی نہیں ہے, ہم پانی سے استنجا نہ کرتے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے, ہمارے رمضان کی رونقیں نہیں ہوتی, ہمارے ریلیشن نہیں ہوتے. ہم نماز پڑھنے میں کتنا مزہ ہے, فجر کی نماز میں تو ایسا لطف ہے یار, صرف اٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی دیر کی رضائی سے نکلتے ہوئے, اس کے بعد جب وضو کر کے آؤ کیسا نور برس رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ایسا سکون ملتا ہے یار. کسی مذہب کی عبادت گاہ میں یہ روحانیت ہوتی ہے؟ حالانکہ ان کی عبادت گاہوں میں ڈیسک ہوں گے, کرسیاں ہوں گی, سونے اور چاندی کے وہ لگے ہوئے ہوں گے, और बड़ा डेकोरेट किया हुआ होगा। मैं ऐसे ऐसे इबादत गांव में गया हूं, अरबों रुपए का सोना लगा हुआ है अंदर, सुकून नहीं है। और आप किसी गांव देहात की मस्जिद में चले जाओ, एक मौजिन होगा बेचारा झाड़ू लगा के पोछा लगा के मस्जिद साफ कर रहा होगा, वहां भी नमाज पढ़ो वही सुकून मिलता है जो अल-फलाहिया में मिलता है। और हरम चले जाओ तो एक अलग ही मजा है। तो भाई इस्लाम ने जो, खुदा की कसम आखिरत तो बाद में मिलेगी, इस्लाम ने हमें दुनिया में भी क्या कर दिया, हमारी जिंदगियों को सुकून और खुशियों से भर दिया है। रमजान के रोजे की तकलीफ तो होती है, लेकिन खुदा की कसम जो इफ्तारी में लज्जत है वो लज्जत गैर मुस्लिम को नसीब नहीं होती। वो हमारी तकलीफ को देख रहा होता है कि सारा दिन भूखे प्यासे कितना मजा आता है। बस एक वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं। मैं पिशावर में था ना, तो एक बूढ़े आदमी आए, उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो किसी ने छेड़ दिया। मैं जहां भी जाता हूं चार शादियों में लोग छेड़ देते हैं दूसरे को। तो उन बूढ़े से कहने लगे, वो पठान थे, उनको कहने लगे यार तुम चार शादियां करो सुन्नत है। उस बूढ़े ने एक बात कही, उसने कहा खुदा की कसम मजा अल्लाह ने सिर्फ दो चीजों में रखा है, एक अल्लाह की राह में लड़ना और दूसरा इफ्तार करना रोजा। इतना उसने दर से ये बात कही है ना कि उसकी लज्जत मैंने महसूस की है। बार दफा आदमी इतने अंदर से एक बात कह रहा होता है कि उसके जज्बात सामने वाले के सीने में ट्रांसफर हो जाते हैं। वाकई ऐसा है, जब आप रोजा इफ्तार करने के लिए बैठते हो ना, तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी भूख खत्म हो रही है ना, एक एहसास होता है इंसान को कि मैंने किसके लिए कुर्बानी दी थी, अल्लाह के लिए। अब उस कुर्बानी के खत्म होने का टाइम आ रहा है। तभी हमारे नबी ने कैसी प्यारी दुआ सिखाई है, इस दुआ में खुदा की कसम इफ्तार से भी ज्यादा मजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करके खजूर से इफ्तार करते ना, कैसी तवनाई आती है ना, एकदम जिस्म में ताकत आ जाती है। तो आप फरमाते रहब गमा, शदीद प्यास का रोजा हो, खजूर खाओ और पानी पियो, तो आप फरमाते रहब गमा, प्यास चली गई। यही बताने की जरूरत है कि प्यास चली गई, लेकिन नबी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अपनी जबान से ये अल्फाज दोहरा रहे हैं, रहब गमा, प्यास चली गई। क्यों? इसलिए कि ये कहने में मजा आता है, ये कहने में क्या आता है, लुत्फ आता है। रहब गमा, प्यास चली गई, वब तल्लतिल उरूक, और रगें तर हो गई। कैसा ठीला खुश्क हुआ हुआ होता है मगरिब से पहले रोजेदार, भी चिड़चिड़े हुए होते हैं, पकौड़ों की दुकान पे झगड़े, पेट्रोल पंप पे लड़ाइयां, इफ्तारियों पे तो हमने रोलों पे लड़ते हुए, रोल नहीं होते, एक खानदान था भी इशारा नहीं करूंगा, रोल पे लड़ाई हुई है उनकी, इफ्तार हुआ नहीं अभी, रोल पे लड़ाई, वो इसने यूं करके आगे कर लिया, उसने यूं करके पीछे कर लिया। तो ये सब आंतों की खुश्की की वजह से हो रहा होता है। हम लोग डर गए थे उनको देख के, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, बाद में पता चला वो रोल पे लड़ाई हुई है, क्योंकि उससे भूख की हालत में दस्तरखान भी अच्छा लग रहा होता है। आदमी कहता है दस्तरखान खा जाऊंगा, वो तो जब दो निवाले पेट में उतरते हैं फिर रोल का पता चलता है भाई 50 रुपए से ज्यादा या 20 रुपए से ज्यादा की वैल्यू नहीं है, उससे पहले क्या जज्बात होते हैं। तो आपने फरमाया ज़हब वमा वब तल्लतिल उरूक, रगें क्या हो गई तर, वसबतल अजरु इंशाअल्लाह, और फरमाया रोजे का अजर अल्लाह ने लिख, दुनिया का भी मजा दे दिया अल्लाह ने और आखिरत में भी इसको महफूज कर लिया। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी मेरे भाई, कि जिस्मानी लज्जत भी और रूहानी लज्जत भी, इससे गैर मुस्लिम महरूम है। तो अल्लाह हमें इस्लाम की कदर की तौफीक अता फरमा। सुभानकल्लाहु बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। नमाज के बाद थोड़ी देर मसाइल का सेशन होगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब आपने कराची के लौंडे लपाड़ों के लिए एक नुस्खा बताना था। मैंने एक नुस्खा बताना था कि जिससे बारीक बारीक लौंडे लपाड़े थोड़े से सेहतमंद हो जाए, वो मुझे याद है लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा ना, अब बताऊंगा बहुत लंबी हो जाए और फिर ये जाहिर है इसका मौके भी नहीं है, तो फिर बताएंगे इंशाल्लाह कभी मौका मिला ना। अभी तो बयान सुनने लोग आए हैं, क्योंकि बहुत से बारीक हैं नहीं सेहतमंद हैं, तो वो कहेंगे हमें क्या करना है। तो ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं सेहत के लिए बहुत ही खानदानी होती हैं, अभी जल्दी जल्दी हल्का हल्का बता देता हूँ यार, क्योंकि सर्दी भी अभी कराची में बड़ी टाइट लहर है। तो 6 चीजों से बनता है वो, एक है मगज़ कद्दू, पम्पकिन सीड नहीं होता, पम्पकिन कद्दू के बीज छिलका उतरा हुआ अंदर के जो बीज होते हैं, एक बादाम, खशखाश, और 3 चीजें हो गई, 4थी चीज है मगज़ तरबूज, इसको हकीमों की सलाह में कहते हैं मगज़, मगज़ का मतलब होता है बीज के अंदर, तरबूज का जो बीज है, ये कितनी हो गई 4 चीजें। और 5वीं चीज है इसमें नारियल, जो नारियल नहीं होता جس کا تیل نکالتے ہیں تو اس کو کدوکش کر لینا. اور چھٹی چیز ہے خشخاش ہو گیا, چیز بھول گیا مجھے, تربوز, مغز خربوزہ, یعنی خربوزے کے بیچ کا اندر کا, یہ چھ چیزوں سے بنتا ہے وہ. ابھی فی الحال کیا بہت لمبا چوڑا سیٹ اپ ہے, اس کو سمجھانا یار بہت ٹائم ہو جائے گا. اتنا آج بتا دیا نا, اگلے بلٹن میں انشاءاللہ اگلا اسٹیپ بتا دیں گے, ایسے ترسا ترسا کے بتاؤں گا. نارملی اتنی بات ذہن میں رکھو کہ یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لو, یہ چیزیں جو خشک میوہ ہے نا, میوہ جات جو ہے نا, جیسے اخروٹ ہے, پستہ ہے, بادام ہے, کاجو ہے, اس طرح یہ خربوزے کا جو بیج ہے یا کدو کا جو بیج ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے صحت کے لیے. تو یہ چیزیں نارمل اپنی خوراک کا حصہ بناؤ, اور یہ اتنی مہنگی نہیں ہے. ویسے جب جاؤ گے تو بڑی مہنگی ملیں گی, لیکن کھانا تو تھوڑی سی تعداد میں ہے نا. اب مثال کے طور پر کاجو اچھا خاصا مہنگا ہے, لیکن آپ کو یہ تھوڑی کہ بیلچے سے کاجو کھانا شروع کرو گے, تھوڑے تھوڑے کاجو لینے تو وہ ایک دن کے لیے اتنا مہنگا نہیں پڑتا, وہ بہت عرصہ چلتا ہے وہ. تو یہ جو خوش میوہ جات ہے نا, یہ صحت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں کہ تھوڑے تھوڑے روزانہ کھا لیا کریں, کبھی کاجو کھا لیا, کبھی بادام کھا لیا, کبھی پستہ کھا لیا, کبھی اخروٹ کھا لیا, یہ بھی ٹھیک ہے. یا یہ کہ تھوڑی تھوڑی مقدار سب کی ملا کے کھا لیا کریں, وہ بھی ٹھیک ہے. متزلزل لا لیا کریں, جو ملا کھا لیا کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھرے ہوئے پیٹ کھاتے ہیں یا کھا کے کھانا بھی کھاتے ہیں, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بہت مشکل سے ہضم ہونے والی, دیر سے ہضم ہونے والی چیز ہے. تو اس کو جب آپ کھائیں تو کھانے اور اس کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ یہ جسم کا جز بن جائیں. اور دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں, اچھی طرح چبا کے نہیں کھاتے, بس ایسی جیسے مونگ پھلی نہیں کھا رہے ہوتے ایسے کھا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کو جب آپ کھاؤ تو ایسا طبیعت سے چباؤ اس کو کہ اس کا تیل نکل جائے آپ کے دانتوں سے, بہت زیادہ چبا کے کھایا کرو, پھر یہ ٹھا کر کے باڈی کو لگتا ہے. اتنا مفید ہے صحت کے لیے یہ جو میوے ہوتے ہیں نا, یہ جو خشک میوے جسے ہم کہتے ہیں, کاجو, بادام, پستہ, اخروٹ, یہ بہت زیادہ صحت کے لیے مفید ہے, تھوڑے مفید نہیں ہے. دو مہینے لگ کے کھا لو. میں نہیں کھاتا, میں باتیں کر رہا ہوں, میں نہیں کھاتا, میں کبھی کبھار کبھی کھا لیا, کبھی ناغا کر دیا, لیکن کھانا چاہیے. یہ دو مہینے لگ کے زندگی بھر کھائیں, دو مہینے میں تو اس کا ریزلٹ آ جائے گا, آپ بہت اچھی صحت ہو جاتی ہے اس. لیکن باقی چیزیں خوراک میں پھر کم کرنی پڑیں گی. سنا آپ نے دو تین پراٹھے پھوڑے, اس کے بعد پھر 14 کاجو کھا رہے ہو آپ, تو وہ پھر وہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ شاید نقصان ہو. آپ فرض نماز میں ٹوپی کیوں اتار دیتے ہیں جماعت کے وقت؟ کہاں اتارتا ہوں ٹوپی, میں پگڑی اتار دیتا ہوں ٹوپی, کیونکہ سجدے کرنے میں پگڑی کی وجہ سے بعض دفعہ گر جاتی ہے. کبھی مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی اتار کے نماز پڑھ رہا ہوں. میں ایک دکاندار ہوں, میرے پاس ایک کسٹمر آیا, سامان لینے کے بعد وہ چلے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آیا اور کہا کہ میں 500 روپے کم دیے ہیں, اور اس بات کا مجھے بھی نہیں صحیح سے کہ میں نے انہیں پیسے دیے کہ نہیں. آپ کو لگ رہا ہے بندہ سچ بول رہا ہے تو دے دیں, نہیں لگ رہا تو پھر آپ بولو بھائی کیا دلیل ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی آ کے آپ کو بعد میں بولے کہ آپ نے 500 کم دیے ہیں, شرن پھر آپ پہ دینا لازم نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوں. تو اگر غالب گمان ہے کہ سچ بول رہا ہے پھر تو دیں, غالب گمان نہیں ہے, کوئی احتیاطاً دینا چاہے تو مرضی ہے, لیکن واجب نہیں ہے. واجب جب ہے جب آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے کئی دکانوں سے اسی طرح 500 روپے جمع کر لے ہو بندہ, بعض لوگ کرتے ہیں. آج میں جلد اسپیڈ سے سوالات کے جواب دوں گا. یہ کیا اتنی تھوڑا سا کاغذ استعمال کر لو کہ گناہ ملتا ہے, یہ دیکھو کتنی مشکل سے اس پہ لکھا ہوگا یار. شرعی شادی میں بھی لوگ اپنے موبائل سے جو تصویر لیتے ہیں تو شرعی شادی کیسے کریں؟ بھائی موبائل کی تصویر جو ہے نا وہ ڈیجیٹل تصویر میں آتی ہے, تو وہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے. باقی یہ کہہ رہے ہیں دلہن کی تصویریں لیتے ہیں, تو لوگوں کے لیے تو حرام ہے, دلہن کی تو ان کی کیا لگتی ہے. ہاں کوئی دولہا دلہن کی تصویر یادگار کے طور پہ رکھ لے اپنے پاس تو وہ ٹھیک ہے, تو بعد میں روئے گا بیٹھ کے بیتا ہوا زمانہ یاد کر کے. نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھنا, بھائی یہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے, کسی صحیح حدیث سے. آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے, بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھ کے پیئیں, کھڑے ہوئے ہیں تو ویسے بھی رش ہوتا ہے وہاں پہ, بہت اختلافی مسئلہ ہے یہ آب زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے کہ بیٹھ. مجھے پوری ابھی ڈیٹیل اس وقت ذہن میں نہیں ہے اس کی مسئلے کی. دودھ نہیں ہے, دودھ کا کھڑے ہو کے نہیں, دودھ بیٹھ کے پیے. میں نے سنا اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے, اس نے اس سے مراد نوافل ہیں یا فرائض، بس جتنا زیادہ ناراض ہوگا اتنی توفیق زیادہ چھنے گی. جمعے کے فرض کے بعد دعا میں شریک ہونا بدعت ہے. دیکھو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، چاہے جمعے کی ہو یا کوئی بھی نماز ہو، کبھی کبھار کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا معمول جس طرح ہمارے یہاں بر صغیر میں بن گیا ہے، اس کو لوگ سننا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے. میں تو جمعے کے بعد نہیں، کبھی کرا لیتا ہوں، زیادہ تر نہیں کرا رہا ہوتا، تاکہ لوگ اس کو بھی سمجھیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے. ہاں اگر ہم سے کوئی ادھار مانگے اور ہمیں پتا ہو کہ نہیں دے گا، جس کا پتا ہو دے گا، وہ بھی نہیں دے گا، یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. یہ سمجھ رہے ہمیں پتا ہے کہ نہیں دے گا، جس کا پتا ہے نا دے گا، وہ بھی نہیں دے گا، یہ ذہن میں رکھو. کیونکہ جتنے لوگ ادھار لے کے بھاگے ہوئے ہیں نا، تو دینے والے کو یہ پتا تھا کہ یہ دے گا، تبھی تو دیا اس نے. اگر پتا ہوتا کہ یہ بھاگ جائے گا تو دیتا؟ اس سے ثابت ہوا کہ جس کا پتا ہو کہ دے گا وہ بھی نہیں دے گا، اور جس کا پتا ہے کہ نہیں دے گا تو وہ کیسے دے گا. جسے ہم نے اگر ہم صدقے کی نیت سے دے دیں، ہاں صدقے کی نیت سے دے دیں بھائی، لیکن ڈرامے بازوں کو صدقے کی نیت سے کیوں دے رہے ہو؟ جھوٹ بول کے جو آپ سے پیسے لے رہے ہیں. میں نماز روزہ زکات ذکر اذکار اور اضافی نوافل وظائف سب پڑھتی ہوں. اچھا خاتون نے پوچھا، اور اصلاحی درس اور تفسیر بیان میں بھی جاتی ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے کی بات پکی کی تقریب ہوئی تھی، کچھ درس رہ گئے تھے، تو باجی کہتی ہیں اللہ نے تم کو خوشیاں دی تو تم درس سے دور ہو گئی. مطلب اللہ ناراض ہے. اور مفتی صاحب اگر کسی کی بیماری یا مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹ جائے تو اللہ ناراض ہے؟ نہیں بھائی، اگر بیماری مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹے تو اللہ ناراض نہیں ہے. نماز چھوٹ جا، انسان کی جماعتیں چھوٹی جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے، تو درس بچے کی جب تقریب ہے تو پھر تو جانا چاہیے نا، اس میں درس کا ایک دن ناغہ کر لیں. لڑکی والے بولیں گے کہ ساس نے اتنی بھی لفٹ نہیں کرائی، بچے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ درس چھوڑ کر آ جائیں. تو ایسے خاص خاص موقعوں پہ درس کا ناغہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے فیوچر پہ بڑا برا اثر پڑے گا نا. بہو بولے گی اتنی تو لفٹ کرائی نہیں تھی کہ اس دن بات طے کرنے بھی اما نہیں آئی، تو اس کو میسج جو جائے گا وہ کون سمجھے گا کہ اس کے دل میں درس کی عظیم عورت ہے، یہ درس کی بہت بہت زیادہ ویلیو تھی. بہو کبھی سمجھتی ہے کہ میری ساس ایک انتہائی بہت ہی عظیم ہوگی نا جو اتنی درس کی ویلیو ہے؟ تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے. مفتی صاحب گھر والا کو بن رہا بول رہا تھا ہے کیا لگے بھائی؟ یار اتنا لمبا مشکل لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ماں اگر چھوٹی بچی کو دودھ نہ پلائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ بچی کو کسی اور کو دیا ہے شوہر نے، اگر کسی اور کو دے دیا تو اماں کہلائے گی. اماں کی اجازت سے دیا ہے تو جائز ہے، اماں کی اجازت کے بغیر بچی کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. دے دی ہے تو پلا سکتی ہے، کوئی بھی پلا سکتے ہیں. تو صحابہ میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کی جب بچے ہوتے تھے نا تو دائیاں لے جاتی تھیں، وہ تھوڑا جب بچہ سمجھدار ہوتا تو ماں کے حوالے کرتی. تبھی میں ڈیفینس والوں سے مالداروں سے کہتا ہوں کہ بچوں کی نسل مت روکو. اگر بیگم صاحبہ کے لیے ایکچولی وہ کر کے نا پالنا مشکل ہو رہا ہے، ایکچولی اتنے بچے کیسے پالیں گے، کیونکہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تو وہ بڑی ایکچولی کر دو، تو بھائی کوئی بات نہیں، نسل مت روکو، آیا رکھ لو، دائیاں رکھ لو. کوئی بھی دائی ہو جو بچے کو دودھ پلاتی ہو، اس کے دودھ ہو تو اسی کو رکھ لو کہ بھائی تم اپنا دودھ اس بچے کو ڈبے سے، بہرحال بہتر ہے کسی انسان کا دودھ پیے، عورت کا دودھ پیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دائی حلیمہ نے پالا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نسل روکنا نہیں چاہیے، اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ کی بیگم صاحبہ بہت ہی نفیس کہ میرے سے بچے نہیں پلتے، اول تو خواتین کے لیے بچے پالنا یہ اس میں ان کی تفریح ہے، اس میں وہ خوش ہوتی ہیں، وہ ہزار دفعہ کہیں مجھ سے نہیں پل رہے، لیکن وہ اس کو جو سکون ملتا ہے نا بچوں کو دیکھ کے، وہ تو نیچر کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی چلو یار، آپ بزی ہو، آپ جاب کر رہی ہو، آپ ملک کی ترقی کے لیے عظیم خاتون بننا چاہتی ہو، تو آپ ایسا کر لو کہ بچوں کو پیدا کرو اور دائی کے حوالے کر دو. اس کی تو شوہر کو بولو بھائی تو اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے، تنخواہ پہ رکھ لے، یہ پلائے گی دودھ اس کو، اور جو ہے اس کو اجرت دے دیا کرو اس کی. تھوڑا سا بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ اب وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو تو پھر ماں کے حوالے کر دیا جائے اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ نے پالا تھا، اور صحابہ میں ایسا ہو رواج تھا کہ گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے تو وہاں تھوڑے سے سمجھدار ہو جائیں تو پھر لے آنا. اچھا بھائی کل تین چار دن پہلے نا ایک بندے کا کلپ آیا، اتنی بڑی داڑھی اس کی بڑی، تو اس کا کلپ آیا کہ ہمارے ملک کی خواتین ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ہیں، اور اس نے بتایا کہ اس کی وجہ کچن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچن. फिर बताया कि किचन का मतलब ये नहीं कि खाती ज्यादा है, किचन का मतलब ये कभी ऑर्डर दे रहा है शोहर चाय बना लो, कभी बच्चे कह रहे हैं अम्मी बिरयानी बना लो, कभी बच्चे कह रहे हैं अम्मी बर्गर बना लो, तो खातून बेचारी किचन से निकलेगी तो तरक्की करेगी ना, समझ रहे हो बात को? कुछ बातें कहने में बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो सिर्फ बातें होती हैं, समझते हो? तो मुझे ख्याल हुआ क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा उसके हक में कमेंट्स आए हुए थे कि यार ग्रेट, बिल्कुल क्या कहा है, ग्रेट। कुछ नारे देखने में बहुत अच्छे होते हैं मगर वो आपकी सोसाइटी को, फैमिली को तबाह करने की तरफ ले जा रहे होते हैं। देखो तीन किस्म के लोग होते हैं सोसाइटी में, एक बहुत मालदार, उनके घरों में खवातीन किचन वैसे ही नहीं संभालती, उनके यहां नौकर चाकर रखे हुए होते हैं, उनके लिए तो ये मसला है ही नहीं। कुछ होते हैं बहुत गरीब, उनमें किचन अगर औरत नहीं संभालेगी तो जिसने क्लिप रिकॉर्ड करवाया है उससे मैं कहता हूं तुम्हारा बाप संभालेगा क्या? उस बेचारे के पास नौकर रखने के पैसे हैं तो कोई ना कोई तो घर संभालेगा ना, या वो होटल से खाते रहेंगे बैठ के, और अगर होटल से भी खाएंगे तो किचन होटल वाले ने संभाल लिया, वो तरक्की कैसे करेगा? फिर सवाल पैदा होता है, कैसी सेंसलेस बातें करते हैं ना ये। आपका वो तरक्की ऐसे करेगा कि उसको पैसे मिल रहे हैं तो बेगम को क्या मिल रहा है? सारा नान नफका कौन उठा रहा है? शोहर उठा रहा है ना सारा नान नफका उसका, तो उसको भी तो फायदे मिल रहे हैं, शोहर की मोहब्बत मिल रही है, बच्चों की मोहब्बत मिल रही है, और सारा नान नफका कौन उठा रहा है? शोहर उठा रहा है, तो होटल पे डाल दिया। तो दूसरी बात यह कि वो जाहिर नहीं कर सकता है ना, वो तो मुलाजिम कैसे रखेगा, तो कोई ना कोई तो घर का किचन संभालेगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कौन अफजल हो सकता है? हमारे नबी ने कामों को जब तकसीम किया तो हजरत अली के जिम्मे बाहर के काम लगाए और घर का किचन किसके जिम्मे लगाया? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के जिम्मे। तो वहां तो नबी नहीं कहा कि तुम तरक्की नहीं कर सकोगी अगर तुम घर संभालोगी, उनको तो घर के काम की वजह से हाथों में निशान पड़ गए थे। तो तीन तबके होते हैं, बहुत मालदार, उनके यहां ये क्लिप की जरूरत ही नहीं है, उनके यहां खवातीन वैसे ही किचन संभालती नहीं है। दूसरा बहुत गरीब, उनके किचन संभालने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मर्द रेडी लगाएगा टमाटर बेचेगा बेचारा, और घर में बीवी क्या संभालेगी? किचन संभालेगी। अगर वो किचन छोड़ देगी तो तरक्की नहीं होगी, फैमिली तबाह हो जाएगी। और तीसरा मुतवस्सित दर्जे का तबका होता है, दरमियाना तबका। दरमियाना तबके को ये अगर हम ये मशवरा दें, 1/3 लोगों पे अगर ये फिट बैठता हो तो उसमें खूब ही अच्छी तरह समझो कि दरमियाना तबका इस काबिल नहीं होता कि वो घर में मुलाजिम रखे किचन संभालने के लिए। अगर वो मुलाजिम रखेगा भी तो किसी खातून को रखेगा ना, तो वो भी तो खातून ही होगी, तो वो तरक्की कैसे? यानी किसी ने तो किचन संभालना ही है। यानी इनकी नजर में तरक्की का दिमाग में ऐसा गोरों ने बिठा दिया है ना फिट करके कि किचन उस तरक्की से निकल ही गया है, तो ऐसी तरक्की का क्या करना है? इतना मुतासिर है ना गोरे से, एक चीज को बस दिमाग पे मुसल्लत कर लिया इन लोगों ने कि गोरे ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली। भाई गोरे ने तरक्की की है, इस लिहाज से तरक्की की है कि कुछ पैसा कमा लिया, साइंसी इजादात कर ली, लेकिन जो घर का जब सेटअप उन्होंने सारा तबाह बर्बाद किया ना, जब घर चलता है ना घर, तो वो मर्द और औरत से चलता है, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। मर्द की जिम्मेदारी है बाहर के काम, और घर की जिम्मेदारी किसकी है? औरत की। दोनों घर में होंगे तो भी बर्बाद हो जाएगा निजाम, दोनों घर से बाहर होंगे तो भी क्या हो जाएगा, औलाद कैसे पैदा होगी? उस बंदे को यूं कहना चाहिए था कि किचन से ज्यादा औरत को तरक्की ने रोका है औलाद पैदा करने ने। किचन संभालना इतना मुश्किल नहीं है, बच्चा संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल। तो असल में यूं कहना चाहिए कि ये औलाद है जिसने मां को तरक्की करने से रोका है। क्योंकि जिसके बच्चा होता है बहुत मालदार होगी तो आया रख लेगी ना, मैं तो दरमियाने और गरीबों की बात कर रहा हूं, दरमियाने तबके और गरीबों की, वो थोड़ी आया रख सकते हैं। तो इसका मतलब नस्ली रोक देनी चाहिए, क्या ख्याल है फिर? तो ये फितरत से बगावत है या नहीं? कभी दुनिया में कोई ऐसा देखा कि तरक्की की बात कर रहा हो और नेचर से हटा रहा हो आपको? नेचर से हटके कभी तरक्की हो सकती है? दुनिया की हर मखलूक नस्ल बढ़ाना चाहती है, और नस्ल बढ़ती है फीमेल से। तो आपने फीमेल को नस्ल से रोक के तरक्की की राह पे गामजन कर दिया, तो कुछ दौलत पैसा तो कमा लेगी, लेकिन आगे इनका बुढ़ापे में क्या होगा? इनकी बहुएं, दामाद, पोते, नवासे, सारा सेटअप बोलो बर्बाद। और अंधा होता है ना जब इंसान, तो देखी हुई चीजों से भी अंधा होता है। جب انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر عقل کا استعمال کرتا ہے نا تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ جو عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے. قوم عاد نے کہا تھا نا کہ جب بادل آئے نا عذاب برسانے کے لیے تو پیغمبر نے کہا دیکھو میں جس عذاب کا وعدہ کرتا تھا وہ عذاب آ گیا ہے. تو نظر آیا کہ بارش کا موسم بھی نہیں ہے اور پیغمبر نے پیش گوئی کی ہے کہ عذاب آنے والا ہے. دیکھو کوئی بارش کا موسم نہ ہو اور کوئی ولی اللہ آ کے بولے کہ محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہیں بھی بارش کا دور دور امکان نہیں ہے لیکن دیکھنا بادل آئیں گے اور پتھر برسیں گے. ایسے موقع پہ اگر بادل آ جائیں اور محکمہ موسمیات والے بولیں کہ دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں ہے اور کوئی ولی اللہ کہہ رہا ہو کہ آئیں گے اور برسیں گے, تو جب بادل آئیں گے تو آپ ڈر جاؤ گے نا کہ یار یہ تو لگتا ہے کچھ اور ہی ہونے والا ہے. تو پیغمبر اس قوم کو کہہ رہے ہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے لیکن بادل آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بادل ہے پانی برسے گا. فرمایا بل ہوا مستعجل تم بھی, نہ 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 عذاب برسے گا. تو کیا برسا پھر؟ عذاب برسا, وہ نارمل بادل تھوڑی تھے. تو یہ جو ہمارے سیکولر لبرل طبقہ ہے نا جو خواتین کو گھروں سے نکالنے کے لیے آزاد کر کے بے لگام بنانا چاہ رہا ہے ترقی کے نام پہ, یہ یورپ اور امریکہ اور ترقی یافتہ قوموں کی تباہی دیکھ کے بھی اس کا انکار کر رہا ہے کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہونے سے حشر کیا ہوا ہے. ان کی عورتوں نے کچن جب چھوڑا ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ جب وہ ترقی کی راہ پہ چلی ہیں تو اس عورت کا کیا حشر ہوا اور مرد کا کیا حشر ہوا, وہ دیکھ کے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی قوم عاد کی طرح یہ بارش بادل ہیں بارش برسے گی, کہہ رہے ہیں یہ ترقی ہے. تو آپ جاؤ جاپان میں رینٹے بندہ عورت بھی بلوا رہی ہے کرائے پہ بندے جو اس کی تنہائی دور کریں, اور مرد بھی بلا رہے ہیں عورت کو. ابھی ایک گورے کا ولاگ آیا ہے کسی نے مجھے بتایا کہ جاپان جا رہا ہے تو کرائے پہ نا اس نے گرل فرینڈ لی ہوئی ہے. تو آپ ہو سکتا ہے کچھ دنیا میں پاگل کم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے پیسہ کما لیں گے تو بڑھاپے میں کیا کر لیں گے, تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا لے لیں گے, خاتون ترقی کرے کچن وچن چھوڑ دے, جب کچن چھوڑے گی تو مرد اس کو چھوڑ دے گا, بولے گا بھائی میں بھی جب کما رہا ہوں تو بھی کما رہی ہے تو بھی کھا اور میں اپنے خرچے پہ کیا کروں گا کھاؤں گا, پھر ہمارا ریلیشن کے کیا مطلب اس کا, کوئی ریلیشن کچھ ہوا, کوئی کسی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, نہ تو مجھے اولاد دے رہی ہے. یہ سیکولر طبقہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ بیوی اور گرل فرینڈ میں انہوں نے فرق کیا کر دیا ہے, ختم. ریلیشن گرل فرینڈ سے کبھی بھی نہیں بنتا, ریلیشن ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کس سے بنتا آ رہا ہے, بیوی سے. تو گرل فرینڈ وہ جہلم والی سرکار پہ دوبارہ آتا ہوں میں, جہلم والی سرکار نے کہا کہ آپ بیوی سے اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری نہیں کر سکتے. اب آپ بتاؤ گرل فرینڈ سے بھی اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری بولو نہیں ہو سکتی. دوسری چیز کیا ہے, بیوی بھی جب چاہے مرد سے نکاح کو ختم کر سکتی ہے بذریعہ کورٹ, اور مرد بھی جب چاہے وہ تو ویسے ہی ختم کر سکتا ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی دونوں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے. تو جہلم والی سرکار نے اس لحاظ سے بھی بیوی کو کیا بنا دیا, بولتے کیوں نہیں, گرل فرینڈ بنا دیا. تیسری چیز نان نفقہ, ابھی تک جہلم والی سرکار نے اس کو مانا ہوا ہے کہ نان نفقہ کس کے ذمے ہے, مرد کے ذمے. اگلا کوئی جہلم کا سرکار آئے گا تو وہ نان نفقے کو بھی وہ شہد کر دے گا, بھائی وہ اس کا حق ہے کمائے. وہ تیسری چیز میرے دماغ سے نکل گئی ابھی جو میں کہہ رہا تھا, یار یہ بھی کیا بات کر رہا تھا میں, ابے تین ہوتی ہیں ایک وہ چیز دماغ سے نکل گئی نا. ہاں اسی طرح جب عورت مرد کے شانہ بشانہ چل کے گھر سے باہر, ہاں عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے, عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ کچن بھی نہیں سنبھالے گی تو جائے گی کمائے گی نا, پھر جب وہ کمائے گی تو مرد اس سے کہے گا کہ جب تو کما رہی ہے تو میں تیرا خرچہ کیوں اٹھاؤں, کیونکہ میری خدمت تو نہیں کر پا رہی ہے کمانے کی وجہ سے نا, تو میں تو اسی وجہ سے تیرا نان نفقہ اٹھا رہا تھا. تمام فقہا جو کہتے ہیں نا عورت کے مرد کے اوپر عورت کا نان نفقہ ہے, اس کی وجہ تمام فقہا یہ کی بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ محبوس ہے, باؤنڈ ہے مرد کے لیے, تو جو جس کے لیے باؤنڈ ہوتا ہے اس پر اس کا خرچہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر فوج کا خرچہ کنٹری پر ہے یا نہیں, کیونکہ فوج کنٹری کی خدمت کے لیے کیا ہوتی ہے باؤنڈ. ججز کا خرچہ کس پر ہے, گورنمنٹ پر ہے یا نہیں, کیونکہ ججز حکومت کی خدمت, کہ ہم ان لوگوں کا جب پھڈے آئیں گے تو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ہم کس کے لیے ہیں, گورنمنٹ کی کے لیے اپنے آپ کو ہم نے فارغ کیا ہوا ہے, تو ان کا خرچہ کس کے ذمے ہوتا ہے, گورنمنٹ کے ذمے ہوتا ہے. تو نان نفقے کا شریعت میں اصول ہی یہی ہے کہ جو جس کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہے نا، پابند کرتا ہے، تو جس کے لیے پابند کرے گا اس پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا۔ تو عورت اگر مرد کے لیے باؤنڈ ہی نہیں ہے، پابند ہی نہیں ہے، تو مرد پہ پھر نان نفقہ ڈالنا یہ مرد پہ ظلم ہے۔ یورپ اور امریکہ نے عورت اور مرد کو برابر کر دیا، سیکولرزم میں اتنا آگے گئے وہ، لیکن جہلم والی سرکار نے عورت کو مرد سے بھی آگے نکال دیا۔ نان نفقہ تو مرد پہ ڈال دیا لیکن عورت کو باؤنڈ نہیں کیا کسی چیز میں۔ وہ کہہ رہے ہیں شوہر کی خدمت لازم ہے عورت کے اوپر، اور نہ وہ مرد اس کی مرضی کے بغیر امبسری کر سکتا ہے، تو اور جیسے مرد چھوڑ سکتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مرد سے چھڑوا سکتی ہے۔ تو یہ تو آپ یورپ امریکہ سے بھی ایک ہاتھ، یعنی مرد کہے گے سارے ہر چیز میں میرے برابر، کمانا میرے ذمے ہے تو میں کیوں کما کے تجھے کھلاؤں بھائی، جب تیرے سارے حقوق وہی ہیں جو میرے حقوق ہیں اور میرے وہ ہیں جو تیرے ہیں، تو ایک الگ سے میرے اوپر اضافی کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو یار اتنا آگے تو یورپ امریکہ بھی نہیں گیا۔ ہاں ایک چوتھی چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی، گرل فرینڈ میں بھی اس کی مرضی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو سیکولر لوگ ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں عورت کی بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ اسلام میں بالکل الٹ ہے۔ اسلام میں یہ کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بچہ روکا نہیں جا سکتا، پیدا تو ہوگا، روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ مثال کے طور پر شوہر چاہ رہا ہے اولاد ہو، بیوی چاہ رہی ہے نہیں ہو، تو اسلام کس کی بات مانے گا؟ شوہر کی۔ شوہر چاہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہو، بیوی چاہ رہی ہے کہ ہو، تو اسلام فیور کس کو دے گا؟ بیوی کو۔ نہیں آئی بات؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام کہتا ہے مرد اور عورت کا جو ملاپ نیچر نے رکھا ہے وہ نسل روکنے کے لیے نہیں رکھا، نسل پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو سیکولر لوگ نیچر کے خلاف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ روکا نہیں جا سکتا مرضی کے بغیر۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے؟ تو وہی ساری باتیں جو گرل فرینڈ کی، اب میں وہ چار پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں۔ پہلا پوائنٹ سیکولر لوگ بولتے ہیں اور جہلم والی سرکار بھی بولتی ہے کہ آپ بیگم سے اس کی مرضی کے بغیر اس سے فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے، تو گرل فرینڈ سے بھی آپ قائم بولو نہیں کر سکتے، وہ آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے، تو گرل فرینڈ بھی آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ بیوی شوہر جب جیسے بریک اپ کر سکتا ہے تو بیوی بھی بریک اپ کر سکتی ہے، تو بوائے فرینڈ بھی بریک اپ کر سکتا ہے، گرل فرینڈ بھی بریک اپ، یہ تینوں چیزوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ چوتھی چیز جو جہلم والی سرکار نے نہیں کہی لیکن سیکولر لوگ کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے جہلم والی سرکار بھی کہہ دے، چوتھی چیز یہ ہے کہ گرل فرینڈ سے بچہ پیدا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ بیوی کی مرضی کے بغیر بھی آپ بچہ پیدا بولو نہیں کر سکتے، کیا خیال ہے؟ تو اس میں بھی بیوی اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ پانچویں چیز، سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ عورت بھی کمائے گی، ظاہر ہے جب کمائے گی تو مرد پہ اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا، تو گرل فرینڈ بھی خود کما رہی ہوتی ہے، مرد بوائے فرینڈ پر ہوتا ہے گرل فرینڈ کا خرچہ، تو اس تکلف کی اور نادرا وادرا اور نکاح نامے کی ضرورت نہیں۔ اور جہلم والی سرکار نے سیکولر لوگوں سے ایک اسٹیپ آگے جا کے کہا ہے کہ نہ عورت پہ میرے بھائی خدمت ہے، نہ آپ اس سے فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے ہو اس کی مرضی پہ، شوہر جیسے بریک اپ کر سکتا ہے وہ بھی بریک اپ کر سکتا ہے، لیکن شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہے۔ تو یار آپ نے یورپ امریکہ کا ریکارڈ بولو توڑ دیا جہلم والی سرکار کے لطیفے۔ آپ کو میرا خیال ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، یا آپ اتنا الجھ گئے ہیں گرل فرینڈ اور بیوی اور جہلم والی، تو آپ کھچڑی پک گئی ہے، آپ کنفیوز ہو گئے ہیں آپ۔ اچھا خیر، تو اسلام پہ چلو، یہ دین فطرت ہے، جب شادی ہو گئی ہے تو اگر کسی ضرورت سے نسل روکنی پڑ رہی ہے تو دونوں کی پرمیشن ہوگی تو نسل روکنے کی اجازت ہوگی۔ ہاں کوئی عذر ہو شرعی تو ایک الگ بات ہے، عورت میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس میں مر جائے گی بھائی، اس کی صحت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، نارمل حالات کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو نسل روکنے کی نہ عورت کو اجازت ہے شوہر کی مرضی کے بغیر، نہ شوہر کو اجازت ہے بیوی کی مرضی کے بغیر، کیونکہ شادی ہوئی ہے تو یہ نسل کے لیے ہوئی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بڑا مقصد ہی یہی ہے۔ تبھی تو محدثین باب باندھتے ہیں، باب العلت التی نوہیہ من اجلہ التبتل، اسلام میں وداؤٹ میرج زندگی کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں نا جس میں نکاح نہ کرنے والے کو ملامت کی گئی ہے، ان تمام حدیثوں کی علت میں محدثین باب باندھتے ہیں کہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے نکاح سے بچنے سے، کیونکہ اس سے نسل کم ہوتی ہے جبکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. تو نکاح سے جو ہمیں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے نا, وہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ نسل پیدا ہو ہماری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو اس لیے میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی.
ہاں اس کو کچن میں پاگلوں کی طرح وہ آج کل جیسے بنایا ہوا ہوتا ہے, دیوروں کی کے لیے الگ پراٹھے بن رہے ہیں, پھر صبح و شام چائے, اور جو بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے کوئی بھی قائل نہیں ہے. وہ تو غلط ہے, ایک حد تک ہی ہے نا. میں نے بتایا تھا نا, ایک آدمی نے مجھے بتایا میری وائف جو ہے ابا کے لیے پوروا پراٹھا دوپہر روٹی بنائے گی, پھر اما کے لیے بنائے گی, پھر میرے تین دیور بھائی ہیں دیور ہیں ان کے لیے بنائے گی, پھر ملازموں کے لیے, دکان پہ ملازم ہیں ان کے لیے 18 روٹیاں ٹوٹل ایک ٹائم پہ بنا رہی ہے وہ. یہ زیادتی ہے بھائی, وہ ملازموں کے لیے بھی بہو سے کھانے پکوا رہے ہو اور دیوروں کے لیے بھی اتنا نہیں. ہاں جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وائف نے سب دیور کے لیے ایک ٹائم کا پکا دیا تو پھر رات کا کوئی دوسری بیوی پکا لیتی ہے, یہ ریلیکس ہو جاتی ہے. اس طرح جوڑ توڑ کر کے چل رہا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک عورت پہ اتنے لوگوں کی ذمہ داریاں ڈال دینا یہ بہرحال ظلم ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو کسی نے ایک آدمی نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے, وہ جو میں نے بتایا نا, اس نے کہا تھا کہ عورت اگر کچن سنبھالے گی تو ترقی نہیں کرے گی. تو اس نے کہا تو کون سی ترقی چاہ رہا ہے, کیا کریں اب کیا کریں ہم؟ تو ہم نے گھروں کی زندگی کو بھی چلانا ہے, سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے نا, آپ نے پیسہ کما لیا ہے تو پھر اپنی بیگم کو آپ اس سے آزاد کر دو بھائی. بیگم تم ایکچولی پھر جو ہے نا, وہ جو بھی آپ ایکچولی کے بعد لگا دو, اور گھر میں کام کاج کے لیے کیا رکھو, ملازم رکھو. تو بڑے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء جو بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا, ان کے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے ان کے گھر میں عورتیں کام نہیں کرتی ہیں. عرب میں تھوڑی ہوتے ہیں, عربوں کے پاس بہت پیسہ ہے تو ان کے عورتیں تھوڑی اتنا کام کر رہی ہیں. وہ پڑھ لیں لکھ لیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے, نارمل لوگوں کے ہاں مرد یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو ملازم رکھنا پڑے گا. تو وہ جو تھوڑی بہت ترقی اس کی ہوئی ہے وہ ساری ترقی ملازم کی تنخواہوں میں نکل کے تنزل میں, اور آپس کے ریلیشن بھی ختم ہوں گے. ماؤں کی روٹیاں تو یاد آتی ہیں ساری زندگی, نے روٹیاں پکا پکا کے کھلایا یاد آتا ہے ساری زندگی, اتنی تو ریلیشن بنتا ہے. ہم نے تو اپنی ماؤں کو دیکھا ہے چمٹا لے لے کے ہمیں ڈرا ڈرا کے کھلاتی تھیں, ایسے ہمیں کھلایا. اگر ہماری اما نے کچن ہی نہ سنبھالا ہوتا, ابا صبح آفس اما صبح آفس, تو ہم تو نہ پیدا ہوتے, اور پیدا ہو بھی جاتے تو ہمیں تو گھروں میں نوکرانیاں کھلا رہی ہوتی, ہمارا ریلیشن کس سے بنتا؟ اللہ معاف فرمائے. مجھے ایک کسی نے ٹک ٹاک پہ نا ایک وہ بھیجا بڑا زبردست, کہ ایک آدمی کے گھر میں نوکرانی کام کر رہی ہے, استغفر اللہ غلط ہو گیا. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اتنی خدمت کر رہی ہے, تو گھر میں نوکرانی لیا. اس نے کہا خبردار دوبارہ نوکرانی کا کہا, میں پہلے نوکرانی ہی تھی اس گھر میں, مجھے تیری نیت کا پتا ہے, میں پہلے نوکرانی تھی جس پہ تو نے غلط نظریں ڈالی ہیں اور بیوی بن گئی آج, تو مجھے پتا ہے کوئی نوکرانی آئے گی وہ تیری دوسری بیوی بنے گی. تو نوکرانیوں کے یہ بھی سائڈ افیکٹ ہیں. آپ نے ترقی کے لیے بیگم کو کیا کر دیا, گھر سے آزاد. تو ظاہر ہے کچھ یا تو نوکر رکھو گے یا گھر میں کیا رکھو گے, نوکرانی, یا ٹوٹل کہاں سے کھانا آئے گا, ہوٹلوں سے. وہ بیماری الگ ہوگی اس میں. تو کچھ لوگ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا, جو خواتین گھروں میں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں, کچن سنبھالا ہوا ہے, اپنے شوہروں کو خوش رکھا ہوا ہے, اپنے بچوں کو خوش رکھا ہوا ہے, مہمانوں کو خوش رکھا ہوا ہے, ان کی ہنسی خوشی لائف گزر رہی ہے, وہ خواتین یہ کلپ دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں جائیں گی اور ان کا گھر کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. اچھے بھلے گھروں کو نا اس طرح کے کلپ ہنستے کھیلتے گھروں میں لڑائیاں پیدا کروا دیتے ہیں, کیونکہ منفی بات کا انسان اثر زیادہ لیتا ہے. تو اس لیے ایسے کلپوں کو پروموٹ نہ کیا کریں. ماں اگر چھوٹے بچے کو دودھ پلائے تو انہوں نے بتا دیے, کیا چھوٹے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے؟ تو کیا ان کو جلیبیاں کھلائیں گے کیا؟ دودھ نہیں پلائیں گے تو کیا پلائیں گے؟ مر جائے گا اگر دودھ نہیں پلائیں گے تو. بھائی ان کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے لیے دودھ پلانا دیانت لازم ہے. حضرت ہماری یہ جگہ رشتے کی بات ہوئی, ہم نے ان سے نکاح کا کہا تو ان لوگوں نے انکار کیا نکاح سے. تو ایک میاں آپ کے بیان میں لڑکی کے ابو کو نصیحت کرتا کہ وہ نکاح کر دے. ایک جگہ رشتے کی بات ہوئی تو ہم نے ان سے نکاح کا کہا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا نکاح. آپ بیان میں لڑکی کے ابا کو نہ, میں ابا کو جانتا نہیں, مجھے کیا پتا کیوں نکاح کیا ہے, میں تمہارا ماموں لگتا ہوں جو میں جا کے. آپ بہت آتے ہیں لوگ میرے پاس یار کہ لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, ابا نہیں مان رہے. بھائی میں آپ کو جانتا ہوں, کہہ رہے ہیں آپ, میں کیوں سمجھاؤں اس کو, مجھے کیا پتا آپ کون ہو بھائی. وہ کہہ رہے نہیں میں بہت نیک ہوں. بھائی تو کہہ رہا ہوگا نیک, مجھے تو نہیں پتا نا کہ تو نیک ہے یہ کیا ہے. 17 साल का बच्चा हो गया है, अब्बा बयान में जाने नहीं देते, अब्बा कहते हैं स्टडी करो भाई, स्टडी भी करो बयान में भी आओ। कल एक बंदे ने मसला पूछा वो आस्क के लिए, उसने बताया कि मैं इतने साल का हो गया, मेरा अब्बा मुझे कहीं निकलने ही नहीं देते, कहीं दोस्तों में खेलने देते हैं, कहीं भी घर में बंद, तो माँ बाप दोनों ने सख्ती की हुई है। वो कह रहा है मैं अजीब सा बावला सा हो गया हूं। तो वो ना बच्चा अगर बिल्कुल ही लड़का अगर वो हर वक्त घर में रहेगा ना, वो उसके ऊपर की सेटिंग आउट हो जाएगी। लड़कों को मैं ये नहीं कह रहा कि चरसियों हीरोइनों में खेलने दें, थोड़ा बहुत लड़के के लिए जरूरी है कि बाहर लौंडे लपाड़ों में खेले, मार कुटाई हो, थप्पड़ मारे, भागे, लेकिन कुछ उसको आदमी बनेगा वो जब भी। हाँ, उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखें, सुनो कि खराब ना होना शुरू हो जाए, लेकिन बच्चे के लिए, लड़के के लिए लड़कों में खेलना जरूरी है। उससे उसमें कॉन्फिडेंस आता है, बहादुरी आती है, तो उससे उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आगे दुनिया बड़ी मुश्किल है भाई, बड़े खारदार कांटे हैं दुनिया में, दुनिया मौत तक फूलों की सेज नहीं है। आपके बच्चे ने सारी जिंदगी फूलों पे नहीं चलना, बड़े बड़े मसाइल आ सकते हैं। तो उसमें अगर ये बहादुरी बचपन से नहीं होगी, देखो बिल्ली हमारे जो महलों में पलती है वो कभी भी चूहा नहीं खा सकती, लेकिन जंगली बिल्ली के सामने आप चूहा छोड़ गए तो देखो, वजह उसकी है कि जब से वो पैदा हुई है ना वो शिकार करके खा रही है, और हमारी बिल्लियों को फार्मी मुर्गी काट के चीछड़े साफ करके खिलाए जा रहे हैं। तो इनमें चूहों से दुश्मनी तो बाकी है, लेकिन बहादुरी खत्म हो गई। शेर का ये हाल हो जाता है। इकबाल ने कहा ना, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह और रस्म में शाहबाजी। एक शाहीन का बच्चा जो बाज नहीं होता, शाहीन कैसे झपट के हमले करता है, उसका अंडा गिद्धों के यहां गलती से रह गया, तो शाहीन का बच्चा पैदा हुआ गिद्ध के यहां, गिद्ध के यहां, तो वो गिद्धों में रह रहे के हरकतें कैसी हो गई उसकी, वो मुर्दार तलाश कर रहा होता था। तो जब वो शाहीनों को देखता कि वो ऐसे उठते हैं झपटते हैं, तो वो हैरान होता, यार मेरी शक्ल भी ऐसा ही है लेकिन मैं तो ये कर ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता, तेरा उठना बैठना किसके साथ है, गिद्धों के साथ। वो एक आदमी अपना बकरा बेच रहा था, और कुर्बानी का बकरा ना, उसने कहा ये ऐसा बकरा है इसको आप यूं बोटी फेंको झपट के खाता है। ज्यादा मुबालगा आराई कर दी ना उसने, ये बकरे बेचने वाले तो बहुत झूठ बोल रहे होते हैं बाग। तो मुंह से गलती से ये निकल गया कि जब बोटी फेंकोगे झपट के खाता है। तो उसने कहा ये बकरा है तो बोटी क्यों खा रहा है झपट के। उसको एहसास हुआ यार मैंने तो झूठ झूठ बोल दिया, अब मैं बोलूंगा झूठ बोला तो पिछली बातें भी छूट जाएंगी। तो बात बदलने के लिए कहते हैं असल में है तो बकरा, लेकिन इसका ज्यादातर उठना बैठना कुत्तों के साथ रहा है। उठना बैठना ज्यादातर किसके साथ रहा है, कुत्तों के साथ। तो जो जिसके साथ, जिस तबके के साथ रहेगा उसमें वही वाली सिफात पैदा होंगी। मेरे पास एक वो शख्स आया जो दुनिया होते जो बेचारे मुखन्नस होते हैं, मर्द था लेकिन औरत बन गया वो। उसने मुझे अपने बचपन का वाकया सुनाया कि मेरे अंदर, मैं मर्द पैदा हुआ लेकिन मैं अपनी कजनों के साथ खेलता था, अपनी बहनों और कजनों के साथ। मेरे माँ बाप ने मुझे लड़कों में नहीं खेलने दिया। उस बेचारे का हाल यह हुआ है ना कि उसमें मर्दाना कुव्वत ही खत्म हो गई, उसमें वो डिजायर ही खत्म हो गई। मुझे खुद उसने अपने रो रहा था, कह रहे मुझमें वो डिजायर ही खत्म हो गई। बचपन से कह रहे मैं अपनी कजनों के साथ खेलता रहा हूं, अपनी बहनों के साथ। तो वो लड़कियों वाले शौक, वो मेकअप कर रही है मैं भी मेकअप कर रहा हूं, वो चूड़ियां पहन रही है मैं भी चूड़ियां, वो ईद में मेहंदी लगा रही है मैं भी। कह रहे मेरे माँ बाप डांटते ही नहीं थे मुझे, वो कहते हैं बच्चा है बच्चा है। बहती जेवर में मौलाना शलवी थानवी ने लिखा है कि अपने लड़कों को लड़कियों में खेलने मत दो, उनको बोलो बेटा तुम मर्दों, माशाल्लाह मर्दों में जाके खेला करो। तो अगर बचपन में ये सब चीजें हो ना, तो बच्चों की फितरत क्या हो जाती है। वो बेचारे ऐसी चेंज हुई है उसकी कि कह रहे मेरी जिंदगी तबाह हो गई, डिजायर खत्म हो गई उसमें। तो फिर वो, और फिर उसको ये मुखन्नस लोग ले गए जो हिजड़े होते हैं ना, ये ले गए उठा के उसको, फिर ऑपरेशन करवा के वैसे ही वो बर्बाद हो गया बेचारा। रो रहा था, कह रहा बिल्कुल जिंदगी जो है ना वो हमारी फीकी जिंदगी है। फिर उसने बताया कि ये जो लड़के ऑपरेशन करवा के मर्दानगी खत्म करते हैं, मेरी तरफ से इनको नसीहत करो कि इनके पास पैसा तो आ जाता है लेकिन इनकी जिंदगी में जज्बात खत्म। कहते हैं हम जब मर्द और औरत को देखते हैं ना, मियां बीवी को बच्चों के साथ फैमिली के साथ जा रहे हैं, दिल पे आरे चलते हैं कि मर्द ना होते कम से कम औरत ही हो जाते, कोई फैमिली तो होती, बच्चे होते, शौहर होता। कह रहे हैं किसी औरत को देखते हैं अपने शौहर के साथ जा रही है तो हमारे दिल पे आरे चलते हैं, किसी मर्द को देखते हैं बीवी के साथ जा रहे हैं तो दिल पे आरे चलते हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है मर्द या औरत बना देना। तो उसने मुझे ये यहीं पे बैठ के ना, ये जो है ना, ये जो मेरी मुर्गियां नहीं जहां रखी हुई तबलीग जमात में आए हुए, तो वो लड़का नाम भी मैं बता सकता हूं लेकिन मुनासिब नहीं है। तो रो रहा था ये वाकया, और कह रहा था खुदा के लिए आप इन लड़कों को जो आजकल गे बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो है ना वो ऑपरेशन करवा लेते हैं, इनको समझाओ कि जो ये बने हैं ना उनका तजर्बा अच्छा नहीं है। पैसा आ जाएगा, जिंदगी क्या हो जाएगी, फीकी। कहते खुदा की कसम वो गरीब अच्छा है जिसके पास पैसा नहीं है, जज्बात तो है ना उसमें, इन्हीं जज्बात से इंसान जिंदा रहता है, इसी से रिलेशन बनते हैं। तो क्या है, मां बाप ने गलती की, बचपन से किसमें खेलने दिया, लड़कियों में, इसलिए लड़के को कहां खिलवाओ, बोला यार लड़कों में क्या, अपनी उम्र के लड़के हो, अपने से बड़ी उम्र के लड़के ना हो, अपनी उम्र के लड़के हो तो, और भाई भी आपस में लड़ रहे हो ना, मारम पिटाई कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आजकल क्योंकि सारी बर्गर फैमिलियां बनती जा रही हैं, बच्चे ने बच्चे को धक्का दिया, थोड़ा सा सर फट गया, माए ऐसा चीहा, ये क्या हो गया, भाई कुछ नहीं हुआ यार। हमारे दौर में तो बच्चे बादाम के दरख्त पे चढ़ के गिरते थे, हाथ टूट जाते थे उनके, फिर जुड़ जाते थे बच्चे के सारे जख्म ठीक। मुझे याद है मेरा बच्चा खेलते खेलते एक दिन गिरा यहां से ना, बच्चे की उम्र 4-5 साल होगी, इधर से फट गया, इतना खून निकल रहा है ना उसके। मैं तो नॉर्मल था, तो होता है, ये तो बच्चे जब होंगे तो ये सब कुछ होगा, कोई इतने टेंशन की बात नहीं। मैं उस बच्चे को ले गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ऐसे डॉक्टर उछल गया, मैंने कहा ये पागल है, मैंने कहा ये क्या है पागल, क्योंकि हम तो बचपन से ही बहुत देख लिया ना हमने, ये नॉर्मल है यार। बच्चों को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि जख्म बहुत जल्दी भरता है, अब वो उसके घोमड़ा निकल आया ना बच्चे के, डॉक्टर कहते इसको दबाओ दबाओ घोमड़ा ना बने, मैंने कहा दबाऊंगा वो तकलीफ से मर जाएगा भाई। तो मुझे अंदाजा हुआ इस बेचारे के पास मेडिकल साइंस का इल्म तो है, मगर ये बचपन में कभी बादाम के दरख्त पे चढ़ा ही नहीं है इसको पता ही नहीं। तो मैंने कुछ भी, उसने दवा भी दी, मैंने वो भी नहीं दी, वो तो मैं ले गया घर वालों से डर के, घर वालों से डर के ले गया, कि घर वाले तो बोलते हैं लेके जाओ लेके जाओ, वरना मैं तो लेके ही नहीं जा रहा था, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो लेकिन अब जाहिर है आजकल जो गवर्नमेंट है वो आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की है, तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे ऑर्डर किया कहां जाना है, तो मैं ले गया डॉक्टर के घुमा के ले आया, दवा नहीं पिलाई, फिर हमने ठीक हो गया। तो बच्चों का ज्यादा टेंशन ना लिया करो, बच्चों को आपस में मार धाड़ जो है ना ये ज्यादा जरूरी है जख्म ना लगने से, क्योंकि अगर वो बचपन में एक दूसरे को मारेंगे धाड़ेंगे नहीं और बहुत ही क्यूट क्यूट से रहेंगे, उससे जो उनको दिमाग में अंदर चोटें आएंगी ना बाद में जब जिंदगी में टेंशन है, वो अंदर की चोटें वो किसी इंजेक्शन से ठीक नहीं होंगी, ये बाहर के जख्म लगने दो ये ठीक हो जाते हैं, और इससे बच्चों में अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता है, थोड़ी बहादुरी पैदा होती है। तभी हम कहते हैं बच्चे ज्यादा पैदा करो, कम लड़े तो सही आपस में और एक दूसरे चीजें तो छीने, इकलौता तो लाड प्यार में ही पागल हो जाएगा वो। नहीं तुम्हारी स्पीड फिर भी नहीं बढ़ेगी जितना मर्जी समझा लो, किसी हिंदू ईसाई खाने पीने के दे सकते हैं खा सकते हैं भाई, किसी औरत का महरम सऊदी अरब में हो बगैर महरम के सफर करना ठीक नहीं है, मजबूरी हो तो इतनी हद तक ठीक है कि आजकल जहाज के सफर बहुत सहूलत वाले हो गए हैं, तो अगर बाद डबल किराया बहुत मुश्किल हो रहा होता है, तो अगर वहां महरम मौजूद है उधर लोकेशन पे जहां जा रहे हैं तो गुंजाइश है। आपसे कश्मीर में मुलाकात करने आया हूं, कहां है भाई कश्मीर वाला मुलाकात करने वाले, किधर हो भाई, आ जाए जल्दी से। दूसरा सवाल, ड्राइवर अगर किसी इदारे में काम करता हो तो किधर किधर सफराना नमाज पढ़ेगा, जब भी अपने शहर से बाहर निकलेगा और 78 किलोमीटर दूर जाने की नियत हो तो सफराना ही पड़ेगा, बाज लोगों की पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाती है, तो कोई हर्ज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान, टिक टॉक सब सेट चल रहा है, सफराना पड़ेगा। आपका असल वतन वो है जहां आप बीवी बच्चों के साथ रहते हो, कहीं जॉब करते हो तो वो आपका असल वतन नहीं बढ़ता। हाँ कहीं जॉब करने के लिए किसी शहर में 15 दिन ठहरने की नियत कर ली तो फिर पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। मुफ्तीजा मेरे वालदेन मुझे ताने देते हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं की जाती और ना ही मेरा दिल पढ़ाई करने का, और मेरे वालदेन मुझे फालतू इंसान समझते हैं और फालतू इंसान के ताने देते हैं, तो पढ़ लो क्या जा रहा है, जाहिर है तुम बाद में क्या कुदाल चलाओगे क्या, पढ़ने के बाद शुरू में टेंशन है, पूरी जिंदगी क्या है आसान, और अगर नहीं पढ़ा तो अभी मजे हैं, पूरी जिंदगी टेंशन, इल्ला ये कि कोई बिजनेस कर रहा हो आदमी, नॉर्मली फिर वो मजदूरी की तरफ जाएगा। और पढ़ाई में खूब समझ लें, जो दिल नहीं लगता, बस ये बात करके बात खत्म करता हूं, होता यह है कि बच्चों को वो कुछ पढ़ाया जा रहा होता है जो उनकी समझ में नहीं आ रहा होता। हमारे साथ ये हुआ था स्कूल में, फिर हमने मेरे एक रिलेटिव है उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो जो बेसिक चीजें पढ़ाना शुरू की तो फिर मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स समझ में आना शुरू हुई है, फिर मुझे बड़ा मजा आता था उसमें, तो ये मैं भुगता हुआ हूं। होता यह है कि बच्चे की बेस ही नहीं बनी हुई होती, और उसको आगे की चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में है पढ़ाई, तो इंग्लिश ही नहीं आती उसको, तो खाक पड़ेगा वो, समझ रहे हो, बेसिक इंग्लिश ही नहीं आती उसको। तो आठवीं तक सही पढ़ा नहीं होता, नाइन्थ में पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो नहीं आता। तो बच्चों के लिए ना स्कूलों में तो दिमाग से निकाल दो कि बच्चा पढ़ेगा, ये 40-40 बच्चे, 20-20 बच्चे हो ही नहीं सकता कि टीचर उनको सही तरह से पढ़ा दे, चाहे कितना अच्छा स्कूल हो। होम स्कूलिंग में बच्चा पढ़ लेता है, तो होम स्कूलिंग में कोई ऐसा टीचर का इंतखाब करें जो खैरख्वाह हो और वो आपके बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाए, वो उनको यानी एजुकेटेड बनाने की कोशिश करे। कोई भी फन जब पढ़ा रहा है ना, तो कोशिश करे इसको ये फन आ जाए। देखो आपको एक बात बताऊं, केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, वहां के उलमा जो गांव देहातों में पड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त इस्तेदाद वाले उलमा होते हैं वो। हम जब उनसे मिलते हैं हम हैरान हो जाते हैं। पंजाब में भी ऐसे ही गांव देहातों के उलमा बहुत, वो मशहूर नहीं होते इसलिए कि मीडिया पे नहीं है, लेकिन हम जानते हैं उनको, बहुत इस्तेदाद होती है उनकी। वजह क्या है, उनके यहां जो सेटअप है ना पढ़ाई का, वो कदीम सेटअप चल रहा है। पहले जमाने में पता है कैसे पढ़ा जाता था, दो चीजें पहले जमाने में होती थी, ये समझें अच्छी तरीके से, और इसी उसूल पे चलेंगे तो कामयाब होंगे पढ़ाई में। पहले जमाने में एक तो दीन दुनिया अलग अलग तालीमात नहीं थी, दीन दुनिया अलग अलग तालीमात नहीं थी, आलिम सबको कहा जाता था, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का इल्म। यूं कहा जाता था, ये आलिमुल हंदसा है यानी इंजीनियर है, ये आलिमुल तिब है, ये मेडिकल साइंस का आलिम है, ये आलिमुल फिका है, इसको कुरान और सुन्नत से मसाइल आते हैं, ये आलिमुल हदीस है, इसको हदीस की तखरीज का इल्म है और सनदों का इल्म है, या आलिम तफसीर है, या क्या मतलब इसको कुरान की तफसीर में एक्सपर्ट है। तो अब होता यह था कि एक शख्स को जो इल्म हासिल करना होता ना, वो उसके एक्सपर्ट के पास जाता और उस इल्म में जब तक एक्सपर्ट ना बन जाता किसी दूसरे इल्म की तरफ नहीं जाता था वो। मिसाल के तौर पर किसी को अरबी सीखनी है, अरबी के दो हिस्से हैं, एक कहला ग्रामर के दो हिस्से, एक सर्फ कहलाया जाता है और एक नहव, ये ग्रामर के दो हिस्से हैं, और तीसरी चीज होती है अरबी अदब। तो पहले पता है कैसे अरबी सीखते थे, अब कैसे सीख रहे हैं, पहली क्लास में सर्फ की किताबें भी हैं, नहव की किताबें भी हैं, अरबी अदब की किताबें भी हैं, किसी भी चीज में कुछ भी उसको नहीं आ रहा होता। अच्छा, मैंने उस तदीम तरीके से ही दीन का इल्म हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। मैंने जब अरबी ग्रामर में सर्फ पढ़ी है तो नहव नहीं पढ़ी, टोटली पूरे साल सर्फ ही पढ़ी है मैंने, फिर जब नहव पढ़ी है तो सिर्फ नहव पढ़ी है। तो अब पहले ये होता था कि अब के एक आदमी चाहता है कि मुझे जैसे टेंसेज है ना, टेंसेज आप इंग्लिश से समझ लें, इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स है ना, तो पता चल जाए वो फला इलाके में इंग्लिश में टेंसेज के बड़े माहिर आलिम है, तो जाके उससे पूरे टेंसेज सुबह शाम टेंसेज पढ़ने के अलावा कोई काम है ही नहीं, वहीं पड़ाव डालते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाना, वहीं नाश्ता, और उस्ताद की खिदमत में उसी के जूते भी सीधे कर रहे हैं, उसी के कपड़े भी धो रहे हैं, उसी की भैंसों को नहला भी रहे हैं, जब भी टीचर आएगा उससे पढ़ना शुरू। ये स्टाइल होता था वंस अपॉन अ टाइम मुसलमानों के तालीम हासिल करने का, समझते हो। अब अरबी ग्रामर में सर्फ पढ़ना है तो सर्फ ही पढ़ते चले, जब सर्फ में एक्सपर्ट हो गए ना, अब आ रहे हैं नहव की तरफ, नहव में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए तो अब आ रहे हैं अरबी ग्रामर की तरफ। ये आलिम बनने का बता रहा हूं, पहले उलमा कैसे बनते थे, अब अरबी ग्रामर हो गई तो अब अरबी अदब की तरफ, अरबी अदब की किताबें, नफतुल अरब है, अल किरातुर राशिदा से शुरू होता है, फिर वो है अल मुकामात है, तो जितनी अरबी ग्रामर, मुतनबी है, हिमासा है अरबी ग्रामर की शायरी, वही पढ़ते रहते थे, इतनी महारत हो जाती, हजार हजार अशार जबानी याद कर लेते, इतने माहिर होते। फिर जब अरबी में उबूर हो गया, फिर आते थे कुरान की तरफ, तफसीर की तरफ, फिर हदीस की तरफ, फिर फिका की तरफ। इस तरह से पहले जमाने में आलिम बनता था, पीके में गांव देहातों में अब भी क्या है, यही तरीका है। तो जो इन तरीकों से आलिम बने बहुत माहिर हैं, क्योंकि उनको बहुतों को उर्दू नहीं आती इसलिए मशहूर नहीं है, समझते हो कि नहीं समझते हो। तो बच्चे का भी ना इल्म हासिल करने का नेचुरल तरीका यही है। स्कूलों में 6-7 सब्जेक्ट इकट्ठे लेके चल रहे होते हैं और वो भी नहीं चल रहे होते। मैं इतना बेजार हूं ना स्कूलों से कि मैं क्या बताऊं, मेरे बच्चे भी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता है, ज्यादातर पैसा मेरा रंगे डब्बों पर खर्च हो रहा है। अब तक बैठे होते हैं, ड्राइंग बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या आलू बना रहे हैं, टमाटर बना रहे हैं, यार क्या कर रहे हो यार तुम, हम तो सिस्टम चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मुझे तो कोई ट्यूटर, एक घर में मैंने अपने भांजे को रख लिया कि तुम इनको पढ़ाओ। मैंने कहा स्कूल जा रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, मैं स्कूल की तालीम को वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने भांजे को भारी फीस दे रहा हूं और बोल रहा हूं भाई होम स्कूलिंग के जरिए ना इनको इस ट्रैक पे चलाना है जो जो मैंने अभी आपको बताया। तो उस स्कूल को मैं लिफ्ट नहीं करा रहा, वो जा रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो स्कूलों में कभी भी पढ़ाई नहीं होती, हो समझ लो कितना अच्छा स्कूल हो, क्योंकि 20-30 बच्चों को एट अ टाइम पढ़ाना पॉसिबल है ही नहीं, और इतनी सारी किताबें उसके थोपड़े पे लादना बहुत स्लोली स्लोली चलेगा वो, और जो बच्चे पढ़ गए हैं वो अपनी एफर्ट अपनी मेहनत से पढ़े हैं, स्कूल की मेहनत। और आप कह सकते हो फला स्कूल का तो रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा आता है, और भाई एडमिशन ही अच्छे बच्चे की करते हैं, वो सारे टॉप के बच्चों को अपने स्कूल में ला के उनकी मेहनत नहीं होती, फिर वो टॉप कर लेते हैं तो नाम फला स्कूल का बुलंद होता है। आप रखो एडमिशन बिल्कुल ओपन, जो भी आ जाए, जैसे मदरसों में होता है सब बच्चे आ रहे होते हैं, फिर आप ये टॉप का रिजल्ट लाके दिखाओ तो पता चलेगा। तो वो दूसरों की मेहनत को कैश करा रहे होते हैं, तो स्कूलों में नहीं होता। मेरे भाई पढ़ाई गई है, मैंने जब पढ़ा ना दीन का इल्म, तो मैं जब मदरसे में गया तो अकेला था, वहदहु ला शरीक लहु मेरे उस्ताद मुझे कहा करते थे। और मेरे उस्ताद हजरत मौलाना महबूब रहमान साहब, अल्लाह उनकी उन्हें बरकत दे, पिंडी में होते हैं, तो उन्होंने मुझे सर्फ पढ़ाई। मैं अकेला, सर्फ की ऐसी बेहतरीन समझ में आई, गर्दाने याद की, काला काला कालो खाल खालता खुल्ला खुलता खुल तुमा खुल तुम खुलती खुल तुमा खुल तुम नकुल तो खुल्ला, ये एक है, अभी ऐसी सैकड़ों हैं, ठीक है ना। ये हमारा वाली सबसे मुश्किल है। तो कील अकीला कीलू कील अकीलता खुल्ला कुल तकुल तुमा कुल तुम कुल थी कुल तुमा कुल तुम न कुल तुकुल्ला यकुल यकुल यानी यकुल न तकुल तकुल यानी यकुल न तकुल तकुल यानी तकुल न 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 तकुल ये सारे सीगे ऐसे रटे, फिर इनकी हमने तरकीबें पढ़ी कि ये काला असल में कवाला था, वाव मुतहर्रिक माकबल मफ्तू है, तो इसलिए वाव को अलिफ से तब्दील कर दिया। ये ग्रामर के कायदे लगते हैं इसके ऊपर, फला जगह ये फला भी तो मुतहर्रिक है, उसका माकबल मफ्तू है, वो क्यों अलिफ से नहीं तब्दील हो रहा, उसकी एतराजी मिसाल है, उसकी इतफाकी मिसाल है। ऐसा हमारे उस्ताद ने एक साल हमें नचोड़ा है और उसकी प्रैक्टिस करवाई है कि अब तक यानी कितने साल हो गए, 27 साल हो गए वो सारे कायदे तकरीबन याद हैं अभी भी। और जब मैंने सर्फ पढ़ी है मैं पढ़ाने के काबिल हो गया था, अरबी ग्रामर में सर्फ एक हिस्सा जब पढ़ा ना तो पढ़ाने के काबिल हो गया। फिर हमने अब नहव पढ़ी तो नहव भी पढ़ते रहते थे, छोटी मोटी 2-4 किताबें फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए थी, तो नहव में इतनी प्रैक्टिस। तो ये जो स्टाइल है ना पढ़ने का स्कूलों में, ये स्टाइल चलेगा तो साइंसदान पैदा होंगे, जो स्टाइल चल रहा है उससे इंसान के बच्चे पैदा हो जाए तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो। इंसान के बच्चे भी पैदा हो गए ना, क्योंकि टाइम वेस्टिंग करवाई जा रही है स्कूलों में, तो कलर के डब्बों को उठा के फेंक दो, खुदा के लिए तंग आ गए हम तो यार, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं ड्राइंग में, छोड़ दो यार, हमने उसको आर्टिस्ट नहीं बनाना है। कहते नहीं ये जो तरीका है ना ये नेचुरल वे है, केला खुद बनाएगा तो उसको समझ में केला आएगा, हमने केला समझाना ही नहीं है उसको, छोड़ दो, हमने उसको खरबूजा समझाना है, केला हमने उसको समझाना ही नहीं है। हो गए कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जितनी मेहनत लग रही है ना इतना आउटपुट नहीं है इसका। तो इसलिए होम स्कूलिंग की तरफ आओ। अब अमेरिका में भी जो अच्छे लोग हैं ना जो चाहते हैं कुछ, उनके बच्चे होते नहीं, एक आध अगर हो गए तो वो चाहते हैं कि कुछ बन जाए, तो वो होम स्कूलिंग की तरफ, और नेट पे भी वीडियोस पड़ी हुई है। डॉक्टर जीशान उस्मानी है, बड़े माहिर हैं, वो जो डीन अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी के डीन थे उनकी बात करूं, डॉक्टर जीशान, तो वो होम स्कूलिंग पे बहुत जबरदस्त वर्कशॉप करवाते हैं, उनसे वो वर्कशॉप सीख लें। मैं अपने जानी में भाई अभी नहीं मैं मिल सकता, मुझे बहुत जरूरी काम थे जाना है, कह रहे हैं शादी के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं ये मन्नत हराम है, जायज नहीं है। बस ये मन्नत मुनकिद ही नहीं हुई है, मन्नत मानी थी मेरी बीवी ठीक होगी तो दरबार पे बकरा जबा करूंगा, तो खिलाफ शरा मन्नत है ना, तो खिलाफ शरीयत मन्नत तो मुनकिदी नहीं होती है, तो बस उसके लिए मगफिरत की दुआ करें। जो नहीं नाजायज मन्नत नहीं पूरी हो सकती, क्या बस कुफर के करीब पहुंच जाता है। चलो भाई अल्लाह ताला समझने के बल्कि कुछ सदा साहब वाजिब नहीं होता इससे अगर सूरत मिला भी ली जाए। चलो भाई सुभान अल्लाह।